نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا ايمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا امين يا رب العالمين. ہم نے اگرچہ پچھلے درس میں سورہ جن کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا لیکن مجھے آج کچھ تھوڑا سا وقت سورہ جن کے بعض نکات سے متعلق مزید لینا ہے، اس لیے کہ ایک تو اس کی آخری آیت کا جو نصف آخر ہے اس کا حق ادا نہیں ہوا تھا، اور دوسرے یہ کہ میں اس کا ایک اجمالی جائزہ پھر آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں تفصیل سے یہ عرض کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک مضمون کی تقسیم کے اعتبار سے رکوعوں کی جو تقسیم ہے وہ بالکل مناسب ہے اور درست ہے، اور یوں سمجھنا چاہیے کہ پوری سورہ جن اللہ تعالی کے دو امر قل کے تابع ہیں. سب سے پہلے بھی جو شروع ہوتی ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ 19 آیتیں چلی آ رہی ہیں، جن میں سے سوائے دو آیات کے باقی 17 آیات یہ گویا کہ جنات کا کلام ہے کہ جو نقل کیا گیا ہے. اس کے بعد جو دوسرا رکوع ہے وہ 9 آیات پر مشتمل ہے، اس کا بھی آغاز پھر امر قل سے ہوا ہے، لیکن ان 9 آیات میں یہ قل کی تکرار جو ہے 4 مرتبہ ہوئی. قل یہ کہہ دیجئے، پھر قل یہ بھی کہہ دیجئے، قل پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ پھر. اور ان دونوں کے مابین تقسیم یہ ہے کہ پہلے رکوع کا جو اصل مضمون ہے وہ یہ کہ گویا کہ ایک خبر ہے جو غیب سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے کہ جنات کا تعلق جو ہے وہ ہمارے لیے وہ مرئی وجود کے حامل نہیں ہے، حضور نے بھی ان کو دیکھا نہیں تھا بلکہ وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا کہ جنات نے آپ سے قرآن مجید سنا ہے اور پھر جا کر انہوں نے اپنا تاثر یا اپنا رد عمل اپنی قوم میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے. تو اے نبی بتا دیجئے انہیں کہ مجھے وحی کے ذریعے سے یہ اطلاع دی گئی ہے، اور یہ ساری اطلاع در حقیقت جو ہے میں نے وہ آیت مبارکہ پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سنائی تھی کہ گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے قریش، اے سرداران قریش، اگر تم اس قرآن کی ناقدری کر رہے ہو تو اللہ تعالی کی طرف سے اس کے لیے اور راستے کھلیں گے، نہ صرف انسانوں میں بلکہ جنات میں بھی اس کی تبلیغ ہوگی اور اس کا پیغام پہنچے گا، جیسے کہ ایک مقام پر آیا ہے وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَئِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اگر یہ لوگ اس قرآن مجید کی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ناقدری کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اور قوموں کو اس کے لیے معین کیا ہوا ہے، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، وہ اس کی ناقدری نہیں کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اس کی پوری قدر کریں گے اور اس سے پورے طور پر مستفید ہوں گے. تو یہ معاملہ نہ صرف انسانوں میں بلکہ جنات تک میں، پس منظر میں تو وہی ہے رد و قدح اور جو کفر اور اسلام کی کشمکش تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو معاندین اور مخالفین تھے سرداران قریش میں سے ان کے مابین جو کشاکش جاری تھی، اس پس منظر میں پہلی بات تو پہلے رکوع کے حوالے سے بتائی گئی کہ اگر تم لوگ ایمان نہیں لا رہے ہو تو اور ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے، نہ صرف انسان بلکہ جن بھی، جو ایمان لا رہے اور یہ پیغام پھیل رہا ہے. دوسرے رکوع میں وہی جو کشمکش ہے یا کشاکش ہے وہ اپنی پوری شدت کے ساتھ سامنے آتی ہے، اس لیے کہ اس میں پہلا رکوع ختم ہوا اس آیت پر وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، کہ جنات نے اپنی قوم کو یہ خبر بھی دی کہ ہم یہ عجیب منظر دیکھ کر آئے ہیں کہ اللہ کا بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے ہیں اور مسجد حرام میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کو پکارنے کے لیے، اس سے دعا کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ جو قریش ہیں مکے کے رہنے والے لوگ وہ ان کے اوپر ہجوم کرتے ہیں، پل پڑتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں، گویا کہ وہ ٹکا بوٹی کر دیں گے، یہ نقشہ دیکھ کر آئے ہیں. تو یہی در حقیقت پس منظر میں ہے پورے دوسرے رکوع کے. کہ نبی ان سے کہہ دیجئے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ یاد بھی ہوگا آپ کو، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. اے نبی کہہ دیجئے ان سے، میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، میں ہرگز اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. یہ سارا انداز جو ہے یہ گویا کہ بہت ہی فرملی اپنے موقف پر مضبوطی سے جم کر، ان کی مخالفت سے بے پرواہ ہو کر، ان کو ان کے کان کھول دیجئے، انہیں سنا دیجئے کہ میں نے تو یہ راستہ اختیار کیا توحید کا، انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. باقی یہ کہ تم اگر کہتے ہو کہ میں عذاب کیوں نہیں لے آتا، اور اگر تمہاری طرف سے مطالبہ ہوتا ہے تمسخر کے انداز میں کہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو، ہم نے تمہاری تکذیب کی ہے، ہم نے تمہاری توہین کی ہے، تو عذاب کیوں نہیں آتا، تو فرما دیجئے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، نہ میں تمہاری ہدایت پر قادر ہوں کہ تمہیں ہدایت دے دوں، اور نہ میں تمہارے لیے کسی نقصان کا مجھے اختیار حاصل ہے. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. کہہ دیجئے اے نبی کہ میرا تو ایک فرض منصبی ہے، الا بلاغا من اللہ و رسالاتہ، یہ تبلیغ اور اللہ کے پیغامات کو تم تک پہنچا دینا یہ فرض منصبی ہے، یہ مجھے ہر صورت ادا کرنا ہے. تم رد کرتے رہو، استہزاء کرتے رہو، تمسخر کرتے رہو، مذاق اڑاتے رہو، جو چاہو کرو، تم میرے خلاف کوئی اقدام کرو، تم مجھے کوئی نقصان پہنچاؤ، جو چاہو کرو، لیکن مجھے تو بہرحال اپنا یہ فرض جو ہے ادا کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر اگر بالفرض یا بفرض محال اگر میں اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کروں یا اس سے دستکش ہو جاؤں تو پھر مجھے اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور کہیں مجھے کسی جگہ پر سر چھپانے کے لیے اور پناہ لینے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. یہ پورا انداز بتا رہا ہے کہ بہت ہی یہاں چونکہ وہ کشاکش کی شدت کا منظر ہے، لہذا یہاں چار مرتبہ قل قل یہ کہہ دیجئے، یہ بھی کہہ دیجئے، ان کے کان کھول دیجئے، اس بات کی وضاحت بھی کر دیجئے. یہ تو ان دو رکوعوں کے مضامین کے درمیان جو ایک اسلوب کا فرق ہے، پس منظر اگرچہ ایک ہی ہے، وہی کشاکش، وہی تصادم، وہی رد و قدم، لیکن پہلے رکوع میں صرف ایک خبر دی جا رہی ہے کہ تم اگر ایمان نہیں لا رہے ہو، میری مخالفت پر کمر کسے ہوئے ہو، تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اطلاع دی ہے وحی کے ذریعے سے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور وہ اس درجے قدردان ہوئے اس کلام کے کہ فوراً وہ اپنی قوم کے پاس گئے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے تو ہدایت کے راستہ جو ہے اس کو اختیار کر لیا ہے، ہم شرک کے اندر مبتلا تھے، ہم طرح طرح کے مغالطوں میں مبتلا تھے، ہم ان سب سے تائب ہو کر اب توحید کے راستے کو ہم اختیار کر رہے ہیں. تقابل کرو ذرا، سائملٹینیس کنٹراسٹ، کہ یہ حال ان کا ہے اور وہ حال تمہارا ہے، اور دوسرے میں وہ جو کشاکش ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت شدید ہے. البتہ ایک اور نقطہ جو میں نے عرض کیا تھا وہ یہ کہ جیسے کہ اور بہت سے مقامات پر اس کی مثال ہے، ایک خاص کلام میں اللہ تعالی کی طرف سے بھی تضمین آ جاتی ہے. چنانچہ پہلے رکوع میں ساری گفتگو جو ہے وہ جنات کی چل رہی ہے، 19 میں سے 17 آیات جو ہیں وہ جنات کی گفتگو کی گویا کہ اطلاع پر مشتمل ہے کہ یہ بات انہوں نے کہی، یہ بات انہوں نے کہی، اور یہ بھی کہا، اور یہ بھی کہا، اور یہ بھی کہا. البتہ دو آیات درمیان میں آئی ہیں، وہ دو آیتیں جو ہیں وہ تضمین ہے اللہ تعالی کی طرف سے. نمبر ایک یہ کہ وَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. جب جنات کا یہ قول نقل ہوا کہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے، اسلام کے ربش اختیار کریں گے، تو انہوں نے تو گویا کہ کامیابی کی راہ تلاش کر لی، کامیابی انہوں نے حاصل کر لی. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اور یہ جو ناانصافی کرنے والے وہ تو جہنم کا ایندھن بن کر رہے ہیں. اب یہاں ان کے قول کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مزید اضافہ کرتے ہوئے تضمین فرمائی، وَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اگر یہ لوگ اس شاہ راہ پر قائم رہتے ہیں، میں نے پہلی مرتبہ پچھلے درس میں اس میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے جب اشارہ کیا تھا کہ یہ الگ طریقہ سے مراد الف لام عہد کا ہے یہاں پر، اور یہاں پر ظاہر بات ہے کہ وہ محفوظ جو ہے جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ عہد الست ہے. وہاں میری زبان سے نکل گیا تھا کہ جو ارواح انسانی سے بھی لیا گیا تھا، الست میں ربکم قالوا بلا، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی جنات کا لفظ بھی میری زبان سے نکل گیا تھا، لیکن ہمارے ایک ساتھی نے توجہ دلائی کہ وہ عہد الست تو ارواح سے لیا گیا ہے، اور وہ ارواح کا تعلق جو ہے وہ صرف انسانوں کے ساتھ ہے. جنات سے کوئی عہد لیا گیا کبھی کسی مرحلے پر کوئی عالم غیب میں؟ ہمارے علم میں نہیں ہے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. ویسے بھی اس آیت میں میرے خیال میں ذکر جو ہو رہا ہے، اور بہت سی روایات وہ بھی بیان ہونے سے رہ گئی تھی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں شدید قحط پڑ چکا تھا. جیسے کہ قاعدہ ہے جو کئی مرتبہ میں نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ جب بھی کسی رسول کو مبعوث فرماتا تھا تو لوگوں کو جگانے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجنے شروع کر دیتا تھا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اس بڑے عذاب استیصال، وہ عذاب کے جو قوموں کو ہلاک کر دیتا تھا، ختم کر دیتا تھا، نسیہ منسیہ کر دیتا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، چھوٹے چھوٹے مصائب، چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا تھا تاکہ یہ جاگے، ہوش میں آئیں. اس لیے کہ جب عیش ہو، آرام ہو، ہر شے کی کثرت ہو، آرام سے زندگی گزر رہی ہو، آسائشیں ہوں، تو غفلت زیادہ طاری ہو جاتی ہے. اگر کچھ تکلیف ہو، کچھ بھوک ہو، کہیں کوئی کسی حیثیت سے کوئی انسان کے لیے مضرت اور نقصان دہ معاملات ہو رہے تو آدمی جاگتا ہے، ہوش میں آتا ہے. تو یہ تو ہمیشہ سے سنت اللہ رہی ہے رسولوں کے باب میں، جب بھی کسی رسول کو بھیجا تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی تکالیف، تاکہ لوگ ہوش میں آئیں اور کان سنیں. میری سنو جو گوش حقیقت نیوش ہو، تو تاکہ لوگوں کے گوش جو ہیں وہ حقیقت نیوش بن جائیں، سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں. اور بہت سی روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں بھی ایک طویل قحط کی صورت پیدا ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ سے لوگ شدید پریشان تھے. اس وقت میں، اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، وَأَلَّذِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اگر یہ اس طریق پر، اس شاہ راہ توحید پر قائم رہتے تو ہم انہیں پلاتے پانی، خوب سیراب کرتے انہیں، ہم انہیں جل تھل کر دیتے. اگرچہ یہ بھی لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ بھی فتنے کے لیے، آزمائش کے لیے ہوتا، جیسا کہ اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں. اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں تو اونچ ہو یا نیچ ہو، چاہے کشادگی ہو چاہے تنگی ہو، چاہے راحت ہو اور چاہے تکلیف ہو، یہ تمام کیفیات جو ہے آزمائش کے لیے ہیں. اس لیے کہ دنیا کی زندگی کے فلسفہ یہ ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا لنفتنہم فیہ ومن یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا، اور جو کوئی بھی اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا، اور ذکر سے مراد یہاں پر یہی قرآن مجید ہے، جو اس کو قبول کرنے سے انکار کرے گا، اس کی تصدیق نہیں کرے گا، تو اس کے لیے تو ہم نے چلائے گا پروردگار اس عذاب پر کہ جو چڑھائی والا عذاب ہے، چڑھتا عذاب ہے، جس میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہوتی چلی جائے گی. یہ دو آیات تو تضمین پر مشتمل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات آئی ہے تبصرتاً. باقی پہلے رکوع کی 19 آیات میں سے 17 آیات، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے جنات کے کلام کو نقل فرمایا ہے کہ اے نبی، یہ باتیں بتا دیجئے ان قریش کو کہ مجھے وحی کے ذریعے سے یہ اطلاع دی گئی. اسی طرح دوسرے رکوع کے آخر میں بھی وہ ساری رد و قطع جو ہے کہ اے نبی ان سے یہ کہہ دیجئے، یہ کہہ دیجئے، یہ فرما دیجئے، آخر میں جو دو آیتیں آئی ہیں وہ بھی تضمین پر مشتمل ہیں. آخری بات جو حضور سے کہلوائی گئی تھی وہ یہ تھی، قل ان ادری قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے، دھمکی دی جا رہی ہے، آیا وہ قریب ہے یا ابھی میرا پروردگار اس میں کچھ مہلت دے گا، کچھ لمبی جو ہے اس کے اندر ابھی مدت جو ہے اسے دراز کرے گا. اس لیے کہ کل غیب کا جاننے والا صرف وہی ہے، اور وہ اپنے غیب پر مطلع نہیں فرماتا مگر اپنے نبیوں میں سے جسے چاہے. اب یہاں پر گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہلوائی جا رہی تھی وہ تو یہاں پر ختم ہوئی. آخری دو آیات یہاں پھر تضمین پر مشتمل ہیں، الا من ارتضى بالرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، سوائے اپنے رسولوں میں سے جس کو اللہ پسند فرما لیتا ہے تو اس کے آگے اور پیچھے وہ پہرا لگا دیتا ہے، پہرے دار بھیجتا ہے، لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ جان لے، دیکھ لے، یہ بات مبرہن ہو جائے، قطعی طور پر ثابت ہو جائے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا جیسے کہ پہنچانے کا حق تھا. اس لیے کہ اسی کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی وہ رد کر رہے ہیں اتمام حجت کے باوجود، تو پھر ان کو ہلاک کیا جائے گا، ان پہ وہ آخری عذاب جو ہے وہ بھیجا جائے گا. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ تعالی نے احاطہ کیا ہوا ہے، گھیراؤ کیا ہوا ہے ان تمام چیزوں کا جو ان کے پاس ہے، ان کے سامنے ہے، اور اس نے گنتی کر رکھی ہے ہر شے کی، پوری گنتی کر کے، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں، اس کے پاس مکمل انوینٹری ہے. اس کا تعلق در حقیقت اس آیت کے ساتھ ہے جو اس دوسرے رکوع کے درمیان میں آئی ہے کہ حتی اذا راؤ ما یوعدون، جب وہ دیکھیں گے وہ شے جس کا کہ ان کو دھمکی دی جا رہی ہے، جس کا وعدہ دیا جا رہا ہے، یعنی عذاب، فسیعلمون، اس وقت وہ جان لیں گے، من اضعف ناصرا واقل عددا، کون ہے کہ جو اپنے مددگاروں کے اعتبار سے کمزور تر ہے، اور کون ہے کہ جس کی نفری کم ہے، جو تعداد میں کم ہے. اس میں در حقیقت وہ جو دھمکی دیا کرتے تھے قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ محمد تمہارے پاس نہ مال ہے، نہ ساز و سامان ہے، نہ کوئی نفری ہے، نہ جتھا ہے، نہ تمہاری کوئی چوپال ہے، نہ کوئی بڑی بیٹھک ہے، نہ لوگ تمہارے پاس ہم نشینی کا شرف حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، تمہارے ارد گرد جمع بھی ہیں تو وہ ہمارے طبقے کے گرے پڑے طبقات کے لوگ ہیں، ہمارے معاشرے کے غلام ہیں، یہ ہے فلاں ہے، یہ خباب الارض ہے، یہ لوہار ہے، یہ فلاں ہے، تو تم ہمارا مقابلہ کیسے کرو گے؟ کیسے تمہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ تم کھڑے ہوئے ہو، ڈٹے ہوئے اپنے مقام پر؟ تو یہ جو ان کی طرف سے بار بار بات آتی تھی، اور میں نے اس کے لیے آج یہاں نوٹ کیا ہے کہ یہ بات تفصیل آئی ہے سورہ مریم میں. سورہ مریم کی آیات 73 کا 75 میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب انہیں ہماری آیات بینات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے جو ایمان لائے، اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَبِيًّا، دونوں گروہوں میں سے کون ہے جس کا مقام اور مرتبہ بھی بہتر ہے، اور جن کی جو مجلس ہے وہ بھی بہت ہی اعلیٰ ہے؟ ہمارے پاس ایک تم ہو کہ تمہارے پاس جو لوگ آتے بھی ہیں وہ پھٹے ہاتھ، غریب، غلام، ایک ہم ہیں، ہماری مجلس دیکھو سرداروں پر مشتمل ہے، ہماری چوپال ہے. ایو الفریقین خیر مقام و احسن ندیا، وہ گروہ جو ہے اس وقت جو بالمقابل ہے، جن کے درمیان یہ کشمکش یا کشاکش ہو رہی ہے، ان میں سے کون ہے اپنے مقام کے اعتبار سے بہتر اور برتر، اور کون ہے جس کی مجلس جو ہے بڑی شاندار ہے، بڑی سجی سجائی ہوئی مجلس ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالی نے تبصرہ فرمایا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنی ہی نسلیں اور قومیں گزری ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، ہم احسن اساسا وریا، وہ تو ان سے کہیں بڑھ کر تھے اپنے سامان میں، اور وہ جو نمود و نمائش ریا دکھانے والی چیزیں جو ہے، ان کا دبدبا، ان کی شان و شوکت، ان کا ساز و سامان، ان کا مال و اسباب، جس کو آپ اساس البیت کہتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر جو چیزیں تھیں وہ ان سے بھی کہیں بڑھ کر تھی. قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، بڑی بڑی قومیں ہیں، آل فرعون ہیں، ان کے محلات جو ہیں ان کا تصور کرو. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَسَاسًا وَرِيَّا، قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو کوئی گمراہی کے اندر مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تو قاعدہ یہ ہے کہ وہ اس کی رسی اور دراز کرتا ہے. اگر اسی سامان کی کثرت کی وجہ سے ایک شخص ہلاک ہو رہا ہے تو جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ گڑ دے کر اگر کسی کو مارا جا سکے تو زہر دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر انہی چیزوں کے ذریعے سے وہ اپنے لیے ہلاکت اور بربادی کا سامان فراہم کر رہے ہیں تو اللہ کی سنت یہ کہ اور دیتا ہے، گویا کہ رسی دراز کرتا ہے کہ انہی کی وجہ سے اگر تم پر غفلت کے پردے دبیس سے دبیستر ہو جائیں تو لو ہم تمہیں اور دیتے ہیں. حتی اذا راؤ ما یوعدون، یہ بیانے ہوئے الفاظ ہیں جو یہ سورہ جن کی آیت میں آئے، حتی اذا راؤ ما یوعدون، جب وہ دیکھیں گے جس چیز کا کہ ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اما العذاب و اما الساعہ، یا تو دنیا میں جو عذاب آتا ہے ہلاکت کا، یا قیامت. دو چیزیں ہیں، دو چیزوں کی خبریں جو ہے اللہ کے رسولوں نے ہمیشہ دی ہیں، ایک قیامت آئے گی، اخروی عذاب آئے گا. ایک یہ کہ دنیا میں ہلاک کر دیے جاؤ گے اگر میری دعوت کو تم نے قبول نہ کیا. تو اما العذاب و اما الساعہ فسیعلمون من ہو شر مکانا واضعف جندا، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کون ہے اپنے مرتبہ و مقام کے اعتبار سے بدتر، اور کون ہے کہ جس کے پاس لشکر جو ہے وہ بڑا ہی کمزور ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا ہمارا لاؤ لشکر ہے، ہمارے پاس بیٹھنے والے، ہمارے حامی، ہمارے ہم نشین، یہ تو بڑے باعزت لوگ ہیں، سردار ہیں اپنے اپنے قوموں کے، لیکن اس روز معلوم ہو جائے گا کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے. تو سورہ جن کی آخری آیت میں وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اسی ساز و سامان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے، یہ جو بھی چاہے زور لگا لیں، اپنا مال صرف کر لیں، اپنے اسباب کو صرف کر لیں، لیکن یہ کہ اللہ کی دعوت کو یہ روک نہیں سکیں گے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے راستے میں کسی شے کو رکاوٹ بنا کر حائل نہیں کر سکیں گے. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، جو کچھ ان کے پاس ہے اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، کوئی چیز اس کی پکڑ سے نکلنے والی نہیں ہے، کوئی اس کی گرفت سے اور اس کے حکم سے باہر ہو جانے والی شے نہیں ہے. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اپنی جن اشیاء پر اور ساز و سامان پر اور وسائل و ذرائع پر انہیں بڑا اس وقت غرور ہے اور گھمنڈ ہے اور غرہ ہے، ان سب کی گنتی ہم نے کی ہوئی ہے، ایک ایک شے ہمارے ہاں درج ہے کتاب میں، کوئی چیز بھی ہمارے علم سے باہر نہیں ہے. وہ علم کہ جو اللہ تعالیٰ کا وہ قدیم علم ہے، اس میں ہر چیز محفوظ ہے. یہ اس آیہ مبارکہ کا میں سمجھتا ہوں کہ حق ہے کہ جو پچھلی مرتبہ ادا نہیں ہوا تھا. اب آئیے سورہ مزمل کی طرف. سورہ مزمل کے جو 20 آیات پر مشتمل ہے، اور یہاں صورت یہ ہے کہ پہلا رکوع 19 آیات پر مشتمل ہے اور دوسرا رکوع، یہ واحد مثال ہے پورے قرآن مجید میں کہ ایک پورا رکوع جو ہے صرف ایک آیت پر مشتمل ہے. ایک مثال آپ کو مل جائے گی سورہ بقرہ میں کہ ایک رکوع جو ہے وہ دو آیتوں پر مشتمل، لیکن یہ کہ ایک ہی آیت پر ایک رکوع کا مشتمل ہونا میرے علم کی حد تک اس وقت کوئی اور مثال میرے سامنے نہیں ہے، وہ صرف اس سورہ مبارکہ میں ہے. 19 آیات پر مشتمل ہے پہلا رکوع. ایک آیت طویل ترین آیت ہے قرآن مجید کی، طویل ترین آیات میں سے ایک ہے وہ ہے کہ جس پر دوسرا رکوع مشتمل ہے. یہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر جس پر ہم اللہ کے فضل و کرم سے آج پہنچ گئے ہیں، ہمارا درس جو ہے یہاں تک آ پہنچا ہے، یہ قرآن مجید میں سورتوں کے جو جوڑے ہونے کا تصور بار بار آپ کے سامنے آیا ہے، اس کی یہ ایک نہایت حسین اور نہایت ہی نمایاں مثال ہے. اس لیے کہ دونوں سورتوں میں آغاز ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، اور خطاب بھی ایک ہی لفظ، در حقیقت دونوں کے معنی ایک ہے، مدثر مزمل، کپڑے میں لپٹنے والا، لحاف میں لپٹنے والا، اور حضور کو خطاب کیا گیا دونوں میں اسی لفظ کے ذریعے سے. اور دونوں میں آپ دیکھیں گے کہ ابتدا میں براہ راست خطاب جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو جوڑوں کی میں بعض مواقع پر تفصیلاً بھی گفتگو کرتا رہا ہوں، تو آج بھی چند باتیں نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، نمبر ایک، اور بعض اوقات تو یہ جو جوڑے ہونے کی نسبت ہے یہ بہت نمایاں ہے، اور بعض جگہ پر غور و فکر کر کے ان جوڑوں کی تعین کرنی پڑتی ہے. نمایاں ترین جوڑوں میں سب سے پہلا جوڑا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ان دونوں کو حضور نے نام بھی ایک دیا ہے، الزہراوین، دو نہایت تابناک صورتیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سے محبت کرنے والا ہے، ان کو کثرت سے پڑھنے والا ہے، اس یہ دو الزہراوین جو ہیں یہ قیامت کے دن دو بدلیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی اور میدان حشر میں ان لوگوں پر سایہ کریں گی جو ان سے محبت کرتے تھے اور ان کو کثرت سے تلاوت کرتے تھے. اور قرآن مجید کا جو آخری جوڑا ہے المعوذتین، دونوں نہایت نمایاں ہیں ان کے مابین یہ تعلق، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اب یہ تعوذ کا مضمون ایک ہے جس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، وہ تو جو ان کے درمیان تقسیم کی جو مناسبت ہے وہ انشاءاللہ تعالی جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے تفصیل سے گفتگو ہوگی. پھر ایک جوڑا جو ہے قرآن مجید کے بالکل وسط میں، وہاں صورت اس طرح کی نہیں ہے جیسے کہ الزہراوین میں ہے، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں، یا یہ کہ المعوذتین میں ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس میں، لیکن یہ کہ بڑی گہری مناسبت ہے، اس پر ذرا غور کرنا پڑتا ہے. یعنی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، کیونکہ اس کل جمعے میں بھی میں نے اس پر گفتگو کی تھی، دونوں کا جو مطلع ہے پہلی آیت ہے اس میں بڑی گہری مناسبت ہے، دونوں میں حضور کا ذکر ہے، دونوں میں حضور کی نسبت عبدیت کو نمایاں کیا گیا ہے، ایک میں وہ نسبت عروجی ہے، ایک میں نسبت نزولی ہے، ایک میں یہ ہے کہ حضور سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اور ایک میں الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب، ایک میں حضور کو اوپر لے جایا گیا ہے اور ایک میں حضور پر اوپر سے کلام الہی کے نزول کا تذکرہ ہے. پھر ایک کا آغاز ہوا ہے تسبیح سے، التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤه، تسبیح اور تحمید، سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ دونوں کلمات جو کمپلیمنٹری ہیں کہ جس سے معرفت خداوندی کا تصور مکمل ہو جاتا ہے. ایک میں سلبی پہلو ہے، نیگیٹو پہلو ہے، اللہ پاک ہے، اعلیٰ ہے، منزہ ہے، عرفہ ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ذوق سے، ہر احتیاج سے، اور دوسرے میں مثبت اس باقی پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک میں تمام محاسن، تمام کمالات موجود ہیں بتمام و کمال. تو بات ایک ہی ہے کہنے کے انداز دو. اسی طریقے سے دونوں سورتوں کا اختتام ہوا ہے دو آیتوں پر، سورہ بنی اسرائیل بھی قل دو مرتبہ آیا، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا آخری آیت ہے، اس سے پہلے ہے قل ادعوا اللہ عبد الرحمن. اسی طریقے سے سورہ کہف بھی دو آیتوں پر ختم ہوئی ہے جن دونوں کا آغاز لفظ قل سے ہوتا ہے. بہرحال میں اس وقت صرف اشارے کر رہا ہوں، میں نے ایک مثال دی ہے جوڑے کی جو بالکل آغاز میں ہے الزہراوین، ایک مثال دی ہے جو بالکل اختتام پر ہے المعوذتین، ایک وہ کہ جو بالکل وسط میں ہے. اس کے علاوہ جو نمایاں جوڑے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے، ان میں سے مثلاً 28ویں پارے میں جو آخری دو صورتیں یا ایوہ النبی، یا ایوہ النبی، دونوں میں خطاب حضور سے، یا ایوہ النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الآیہ، اور یا ایوہ النبی لم تحرم ما احل اللہ لك تبتغی مرضات ازواجک، دونوں میں عائلی زندگی سے متعلق بحث ہو رہی ہے، دونوں میں یا ایوہ النبی سے گفتگو شروع ہوئی ہے. ایک میں وہ کیفیت عائلی زندگی کی کہ جس میں عدم موافقت ہو جائے شوہر اور بیوی میں اور نوبت طلاق تک پہنچ جائے، ایک میں وہ آپس کی محبت کی وہ شدت اور آپس کی جو باہمی اعتماد ہے اس کی اس قدر شدت کہ حدود خداوندی کے اندر اس سے خلل واقع ہونے لگ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شے کہ جو اصل حلال تھی اسے اپنی بیوی کی یا بیویوں کی رضا جوئی کے لیے اس کے لیے قسم کھا لی کہ یہ میں اب استعمال نہیں کروں گا. معلوم یہ ہوا کہ اگرچہ محبت جو ہے زوجین کے مابین مطلوب ہے، ہونی چاہیے، لیکن ایک حد تک، اس حد سے آگے نہ بڑھے. تو معلوم یہ ہوا کہ عائلی زندگی کے یہ دو پہلو ہیں. اس سے ذرا ادھر جائیے، سورہ جمعہ اور سورہ صف نہایت نمایاں ہے. سورہ جمعہ اور سورہ صف دونوں میں ایک تو نسبت یہ ہوئی، ایک ماضی سے شروع ہوئی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ایک مضارع سے شروع ہوئی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. دونوں میں مرکزی آیات جو ہیں وہ حضور کی سیرت سے متعلق ہے، بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پہلو. حضور کو کیوں بھیجا گیا؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی. یہ ہے مقصد بعثت محمدی اور یہ مرکزی مضمون ہے سورہ صف کا. اور آپ نے اس کو کیسے پورا کیا، طریقہ کیا ہے حضور کا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ طریق نبوی ہے، وہ مقصد بعثت نبوی ہے، اور ان دونوں کے ذریعے سے در حقیقت بعثت محمدی علیہ صاحب صلات و السلام کا فلسفہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. اسی طرح کا معاملہ یہ ہمارے سامنے اس وقت سورہ مزمل اور سورہ مدثر، دونوں میں ایک ہی تقریباً ہم معنی الفاظ سے حضور کو خطاب کیا گیا ہے، اور دونوں میں ابتدائی آیات جو ہے ان میں خصوصی تخاطب ہے. معلوم ہوتا ہے بالکل ایک نجی سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ذاتی ہدایات دی جا رہی ہیں. دوسری بات جو میں آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے اس سے پہلے اجمالاً جب ہم سورہ نون پڑھ رہے تھے، یا جس کا دوسرا نام سورہ قلم ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو میں نے کچھ چیزیں اجمالاً بیان کی تھی، ذرا ان کے بارے میں آج تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ ترتیب نزولی کا جو موضوع ہے، یہ تو ہر شخص جانتا ہے قرآن مجید کی یہ موجودہ ترتیب جو ہے، ترتیب مصحف جسے ہم کہتے ہیں، یہ ترتیب نزولی کے مطابق نہیں ہے. یہ تو ہر شخص کے علم میں ہے، بالکل اظہر من الشمس ہے، سامنے کی بات ہے کہ بالکل شروع میں مدنی صورتیں ہیں، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ مدنی ہے. اور اکثر آخری جو صورتیں ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ مکیات ہیں، تو ترتیب تقریباً الٹی ہے، یوں سمجھیے ترتیب نزولی کے اعتبار سے تو اکثر ترتیب ہو گئی، اگرچہ بتمام و کمال ایسا نہیں ہے، بیچ بیچ میں مکی مدنی، مکی مدنی جو ہے وہ آپس میں ملی ہوئی بھی ہے، لیکن یہ کہ بحثیت مجموعی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترتیب مصحف تقریباً برعکس ہے ترتیب نزولی کی. ترتیب نزولی کے بارے میں ہمیں سب سے پہلے صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اس سے خصوصی شغف تھا. بلکہ میں نے جو ان دنوں میں مطالعہ کیا خاص طور پر بعض مسائل میرے ذہن میں تھے اس سورہ مزمل سے متعلق جن کو میں نے ملتوی کیا ہوا تھا آج تک کہ جب اس سورت کا درس ہوگا تب میں اس کے بارے میں اپنی پوری تحقیق کر کے رائے دوں گا. وہ بات تو اگلے درس میں آئے گی انشاءاللہ. لیکن اس کے حوالے سے مجھے اس ان دنوں میں خصوصی مطالعہ کرنا پڑا اس ترتیب نزولی کے ضمن میں. تو اس میں پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ اور دوسرے صحابہ میں سے شاذ ہی کسی کو اس سے کوئی دلچسپی تھی. جن کی تھی وہ میں ابھی بعد میں بتا دوں گا آپ کو. لیکن حضرت علی کے بارے میں بہت ہی کثرت کے ساتھ آرا ایسی موجود ہیں, روایات ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کو ترتیب نزولی سے بہت شغف تھا. پہلی بات تو یہ کہ اس کی حکمت تو سمجھ میں آتی ہے, اس لیے کہ ترتیب نزولی سے قرآن مرتب ہو جائے تو گویا کہ سیرت محمدی مرتب ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے ترتیب نزولی سے قرآن مرتب ہو جائے تو حکمت جو ہے اس میں وہ سامنے آئے گی کہ پہلے کون سی آیتیں آئیں, پھر کون سی آئیں, پھر کون سی آئیں. تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو طریقہ کار ہے انقلاب کا, دین کو غالب کرنے کی جد و جہد, اس کے اعتبار سے یقیناً جو یہ ترتیب نزولی ہے وہ یقیناً زیادہ روشنی ڈالنے والی ہے کہ اگر اس سے مرتب ہوتا. اگرچہ ان دونوں باتوں کے پس منظر میں اپنے ذہن میں یہ بات نکالیجیے اچھی طرح کہ اس سے کوئی اشتباہ نہ ہو جائے, اصل ترتیب یہی ہے. یہ ترتیب مصحف ہی وہ ترتیب ہے کہ جو لوہے محفوظ میں ہے, جو ام الکتاب میں ہے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا, وہ ہمارے پاس جو ام الکتاب ہے اس میں جو ترتیب ہے وہ ترتیب مصحف ہے. البتہ وہ ترتیب جس سے تنزیل ہوئی ہے اس کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وقتی حالات کی مناسبت سے تھی. مستقل ترتیب جو لوح محفوظ کی ہے وہ وہی ہے کہ جس کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مرتب کر کے امت کے حوالے کیا ہے. اس لیے کہ اس کا دورہ فرماتے تھے حضور حضرت جبرائیل کے ساتھ, ترتیب تو تھی تبھی تو دورہ فرماتے تھے. اور اکثر و بیشتر جو حفاظ ہیں تو ان حفاظ کو تو ظاہر بات ہے قرآن مجید ترتیب کے ساتھ حفظ تھا. یہ ترتیب بعد میں نہیں کی گئی ہے بلکہ یہ ترتیب مصحف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, توقیفی ہے. اور گویا کہ یہ در حقیقت حضور کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی ہے اس لیے کہ لوح محفوظ کی ہے. اس بات میں کہیں کوئی آپ کے ذہن میں جو ہے کوئی ذوف پیدا نہیں ہونا چاہیے, وہ بات اپنی جگہ قائم رہے. البتہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ترتیب نزولی سے اگر قرآن پر غور کیا جائے تو ہمیں دو فائدے حاصل ہوں گے. ایک تو یہ کہ ہمارے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی صورت میں آ جائے گی. جیسے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا بعض تابعین کی فرمائش پر جب انہوں نے یہ کہا ام المومنین ہمیں کچھ سیرت سنائیے, تو حضرت عائشہ نے پلٹ کر سوال کر لیا لستم تقرؤون القرآن, کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے حیران ہو کر عرض کیا کہ ہم نے تو آپ سے سیرت کے بارے میں کہا, قرآن تو ہم پڑھتے. لیکن حضرت عائشہ نے پھر فرمایا کانا خلق القرآن, حضور کی سیرت قرآن ہی تو ہے. لیکن یہ کہ اس صورت کی بجائے اگر یہ ترتیب نزولی میں ہو تو پھر تو واقعتاً یہ سیرت محمدی بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے یہ کہ وہ طریقہ کار جو ہے انقلاب کا, اس کی ترتیب ہمارے سامنے ترتیب نزولی ہی کے حوالے سے زیادہ واضح اور منقع ہو کر آ سکتی ہے کہ پہلے مرحلے میں کیا کیا گیا, پھر کیا کیا گیا, پھر کیا کیا گیا, کون سا قدم پہلا تھا, کون سا بعد کا تھا, تقدیم کیا ہے, تاخیر کیا ہے. یہ اگر سامنے ہو تو یقیناً وہ جو منہاج انقلاب نبوی, منہج انقلاب نبوی پر میں نے کتاب بھی لکھی ہے, وہ ہمارے سامنے قرآن مجید کی ترتیب ہی کے ذریعے سے وہ بات واضح ہو جائے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ صحابہ میں سے بہت کم صحابہ کو اس کے ساتھ کوئی شغف تھا. ایک حضرت حسین کو تھا, وہ بھی چونکہ صغار صحابہ میں سے ہیں اگرچہ, لیکن صحابہ میں سے, اس لیے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن عباس, چونکہ ان کا خاص ایک شغف ہے قرآن مجید کے تفسیر کے ساتھ, حضور نے حبر الامہ امت نے قرار دیا ہے, حضور نے دعا کی تھی ان کے لیے کہ اللہم فقہ فی الدین وعلم التاویل. تو حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما, صرف ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے, اور یا پوری شدت کے ساتھ حضرت علی کے بارے میں کہ انہیں اس سے خاص شغف تھا. بلکہ اہل تشیع کا کہنا تو یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو ترتیب نزولی پر مرتب کر لیا تھا, اور وہ قرآن مجید پھر انہوں نے چھپا لیا, اس لیے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف کو مرتب کروا لیا اس ترتیب کے حوالے سے, تو اب انہوں نے اس اندیشے کے تحت کہ امت میں افتراق ہو جائے گا اگر میں اپنا نسخہ بھی پیش کر دوں تو خام خواہ کوئی کنفلکٹ پیدا ہو جائے گا, انہوں نے چھپا لیا. اور اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قرآن جسے وہ اصل قرآن کہتے ہیں وہ حضرت علی کے بعد ان کی اولاد میں یعنی جو ان کے ائمہ اہل بیت جنہیں یہ کہتے ہیں ان میں منتقل ہوتا چلا آیا اور وہ نسخہ قرآن اب بھی جس غار میں ان کے امام مہدی چھپے ہوئے ہیں ان کے پاس وہ اصل نسخہ قرآن کا موجود ہے. لیکن جہاں تک ہمیں معلوم ہے اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے, بلکہ میں نے جو کچھ مطالعہ کیا ہے ان دنوں میں اس سے ایک حقیقت سامنے آئی جو اس سے پہلے میرے سامنے نہیں تھی کہ حضرت علی جب حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی خلافت کی رضی اللہ تعالی عنہما تو کچھ عرصے تک وہ خانہ نشین رہے, گھر میں رہے, باہر نہیں آئے. تو اس سے سمجھا یہ گیا ہے کہ انہیں شاید حضرت ابو بکر کی بیعت ناپسند آئی, ان کی خلافت جو ہے اس کو انہوں نے پسند نہیں فرمایا. کوئی مختلف روایتیں بھی آتی ہیں کہ انہوں نے یہ شکوہ بھی کیا کہ ہمیں بعد میں یہ بعض روایات میں آتا ہے تاریخی روایات میں کہ پھر جب آئے ہیں انہوں نے بیعت کی ہے حضرت ابو بکر سے رضی اللہ تعالی عنہ تو ساتھ ہی یہ کہا کہ مجھے اور میں آپ کو اس کا حقدار اور اہل سمجھتا ہوں لیکن مجھے شکایت صرف یہ تھی کہ ہمیں مشورے میں شریک نہیں کیا گیا, اس لیے کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں اس وقت ایک ہنگامی اور بالکل ایمرجنسی کی صورت پیدا ہو چکی تھی, اس میں ذرا سی تاخیر ہوتی تو انصار نے تو فیصلہ کر لینا تھا کسی انصاری صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا, اور ایک دفعہ وہ بیعت ہو جاتی تو پھر اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا. اس لیے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو فوراً گئے, تدفین جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کام کو بھی چھوڑ کر گئے کہ امت کا یہ کام اس وقت زیادہ ضروری ہے, اور حضرت علی چونکہ قریب ترین عزیز تھے حضور کے وہ وہاں مصروف رہے. تو جب بیعت ہوئی حضرت ابو بکر کی تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں اس وقت موجود نہیں تھے مجمع میں. عام روایت تو یہی آتی ہے کہ حضرت علی نے یہ فرمایا کہ مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے آپ سے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے اہل ہیں, آپ ہی اس کے حقدار ہیں, لیکن یہ کہ ایک شکوہ تھا کہ آپ نے ہمیں مشورے میں شریک نہیں کیا گیا. لیکن مجھے اب جو مطالعے میں بات آئی ہے وہ یہ کہ انہوں نے یہ عذر پیش کیا تھا کہ میں نے اصل میں یہ قسم کھا لی تھی کہ میں اپنی چادر نہیں اوڑھوں گا, یہ چادر نہ اوڑھنا در حقیقت کنایا ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلوں گا. چادر اوڑھتا ہے عرب کا ایک خاص رواج تھا جیسے آج کل بھی پٹھانوں میں ہے, جب گھر سے نکلیں گے تو وہ چادر جو ہے ضرور اپنے ساتھ لے کر نکلتے ہیں, کندھے پہ ڈال لیتے ہیں, یہ ان کے لباس کا ایک جزو لازم تھا. یہی عربوں کے ہاں تھا کہ میں اپنی چادر نہیں اوڑھوں گا جب تک قرآن کو جمع نہیں کروں. تو میں اصل میں ہما تن ہما وقت لگ گیا قرآن مجید کو جمع کرنا. یہ روایت ہے کہ جو ان دنوں میں مطالعے کے دوران میرے سامنے آئی. باقی ایک کتاب الفہرست کے نام سے مرتب کی ہے ابن الندیم نے, اور اس نے وہاں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورتوں میں جو ترتیب معین کی ہے وہ حسب ذیل ہے, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کے بعد وہ عبارت غائب ہے, کوئی اور مضمون شروع ہو جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے, صاحب اتقان نے یہ لکھا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہاں سے وہ عبارت بعد میں غائب کی گئی ہے, صفحہ نکال لیا گیا ہے. کوئی ایسی ہستی تھی یا کوئی شخصیت جو نہیں چاہتی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو ان سورتوں کی ترتیب نزولی ہے وہ لوگوں کے علم میں آئے, واللہ عالم. ایک اور میں بیان آپ کو سنا رہا ہوں, وہی امام سیوطی لائے اسے اپنی کتاب الاتقان میں, کہ محمد کا بیان ہے کہ میں نے اکرمہ سے رحمت اللہ علیہ, یہ اکرمہ جو ہے تابعین میں بہت بڑے مفسر بہت بڑے عالم قرآن ہیں, میں نے اکرمہ سے کہا کہ قرآن کو ترتیب نزولی کے مطابق جمع کر دو. تو اس پر اکرمہ نے جواب دیا رحمت اللہ علیہ کہ اگر تمام جن و انس جمع ہو جائیں کہ قرآن کو ترتیب نزولی کے مطابق مرتب کریں تو یہ ان کی طاقت سے باہر ہے, یہ ناممکن ہے. اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ترتیب نزولی کے حوالے سے قرآن کو مرتب کیا جا سکے, اس لیے کہ اگر تو صحابہ کے دور میں اس کی طرف شغف ہوتا, اس پر محنت کی گئی ہوتی تو چیزیں لوگوں کے علم میں آتی, لیکن چونکہ اس کی طرف توجہ ہوئی ہی نہیں لہذا اب کوئی امکان نہیں ہے کہ تیقن کے ساتھ یہ کہا جا سکے کہ یہ ترتیب نزولی ہے اس صورت کے بعد یہ, اس صورت کے بعد یہ, بلکہ پوری پوری صورتیں بھی تو نازل نہیں ہوئی ہیں بہت سی, لہذا اس میں کون سی آیات پہلے ہیں پھر کون سی آیات ہیں. تو میں بھی اتفاق کرتا ہوں اس قول کے ساتھ کہ یہ ناممکن ہے, اور در حقیقت یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے, اس کے اوپر جو بھی محنت کرے گا اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. میرے اپنے ذہن میں ایک عرصے میں, بہت عرصے کی بات ہے, یہ چیز بڑی سوار رہی ترتیب نزولی کے سلسلے میں انہی دو وجوہات کی بنا پر جو میں بیان کر چکا ہوں, اور مجھے تلاش رہی, اور الحمدللہ کہ شروع کی کچھ صورتوں کے بارے میں میں نے ایک رائے قائم کی, بہت پہلے قائم کر لی تھی, ان دنوں جو میں نے مطالعہ کیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ معلوم یہ ہوا کہ سلف میں بھی تقریباً اسی پر اجماع ہے ابتدائی صورتوں کے بارے میں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. تو دور صحابہ اور دور تابعین میں ہمیں صرف یہ چار نام ملتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے کچھ مدنی اور مکی صورتوں کی ترتیب جو ہے معین کی ہے. یا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے بھی ترتیب مرتب کی. پھر حضرت اکرمہ، یہ جو ہے تابعین میں سے ہیں لیکن یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے یہ مولا ہیں، آزاد شدہ غلام اور ان کے شاگرد بھی ہیں. اور محمد بن نعمان ابن بشیر، نعمان ابن بشیر صحابی ہیں، ان کے بیٹے یہ محمد، یہ بھی تابعی ہیں. ان چار افراد نے، ان سے ہمیں روایات ملتی ہیں کہ کم سے کم یہ کہ مکی مدنی کی ترتیب انہوں نے معین کی ہے. اور بعض صورتوں کے بارے میں انہوں نے یہ بھی معین کیا ہے کہ فلاں صورت مکمل مکی ہے سوائے فلاں فلاں آیات کے، تو اس سے بھی ہمیں کچھ روشنی ملتی ہے. اس سے زیادہ ہمیں وہ جو قرن اول ہے ہماری تاریخ کا، اس میں ہمیں کچھ نہیں ملتا. درمیان کے پورے عرصے میں ہمارے مفسرین نے اس پر کوئی خصوصی محنت نہیں کی، اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ وہی ہے جو حضرت اکرمہ نے فرما دیا تھا کہ تمام جن و انس بھی جمع ہو جائیں تو یقین کے ساتھ اب اس کا تعین کرنا ناممکن ہے. تو جس کے لیے میں نے ابھی انگریزی کے الفاظ استعمال کی، ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی، بیکار کی ایک محنت ہے، لہذا اس میں ہمارے مفسرین نے کوئی خصوصی محنت نہیں کی. البتہ یہ بات آپ کی دلچسپی کے لیے میں کر رہا ہوں کہ اس دور میں آ کر مستشرقین نے اس پر بڑی محنت کی ہے. ولیم میور نے بڑی محنت کی ہے، گسٹاف وائل نے بڑی محنت کی ہے، نوئل ڈیکے نے بڑی محنت کی ہے، ایچ گرم نے کی ہے، راڈویل نے کی ہے. یہ پانچ نام مستشرقین میں سے ہیں جنہوں نے قرآن مجید پر تدبر کیا، غور کیا، اور مضامین، انٹرنل جو ایویڈنس ہے سورتوں کے مضامین کا، داخلی جو اس کی شہادتیں ہیں، اس کے حوالے سے ترتیب معین کی. لیکن یہ کہ ان کی ترتیبوں سے سب سے ہمارے زمانے میں کتاب لکھی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے سیکرٹری تھے پروفیسر محمد اجمل خان، انہوں نے باقاعدہ ایک مکمل کتاب اس موضوع پر لکھی. انہوں نے یہ ساری ترتیبیں دے دی. حضرت عبداللہ ابن عباس کی ترتیب یہ ہے، سورتوں کی ترتیب، اور حضرت حسین اور حضرت اکرمہ کی یہ ہے، اور حضرت محمد بن نعمان ابن بشیر کی یہ ہے، پھر نوئل ڈیکے کی یہ ہے، ولیم میور کی یہ ہے. وہ سارا جو ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ایچ ڈی کا تھیسس اس کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد کا جو خصوصی شغف تھا قرآن مجید کے ساتھ، اس کا گویا کہ ایک عکس سمجھیے کہ ان کے سیکرٹری تھے پروفیسر محمد اجمل خان، انہوں نے حضور کی ایک سیرت بھی مرتب کی ہے قرآن مجید کی ترتیب نزولی کے حوالے سے، اور نمبر دو یہ کہ انہوں نے قرآن مجید کی سورتوں کی ترتیب نزولی پر ایک مکمل کتاب لکھی. ایک یہ کہ اس صدی میں ایک شیعہ مفسر ہے مرزا ابو الفضل، انہوں نے بھی اس کو جو ہے اس پر محنت کی ہے، لیکن ان کی تقریباً تحقیق کا نتیجہ وہی ہے جو نوئل ڈیکے کا ہے، معلوم ہوا کہ انہوں نے اسی کو نقل کیا ہے. یا اس صدی میں ایک شام کے مفسر گزرے ہیں، محمد عزت درویزہ، انہوں نے ایک کتاب جو لکھی ہے، نئی تفسیر ہے، التفسیر الحدیث، یعنی جدید ایک انداز میں انہوں نے ایک نئی تفسیر لکھی ہے. انہوں نے بھی ترتیب نزولی کے مطابق جو ہے وہ تفسیر لکھی ہے کہ سب سے پہلے وہ سورہ علق، پھر سورہ نون، پھر سورہ مزمل، پھر سورہ مدثر، وہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، تفسیریں تو اس ترتیب سے چلتی ہیں جو ترتیب مصحف ہے. لیکن یہ التفسیر الحدیث محمد عزت درویزہ نے جو لکھی ہے، وہ لکھی ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے. پروفیسر اجمل خان صاحب نے بھی جو انٹرنل ایویڈنس کے ذریعے سے جو باتیں کہی ہیں، میرے دل کو ان میں سے کسی نے اپیل نہیں کیا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں ترتیب میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں ابتدائی صورتوں کی، وہ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ علق، نمبر دو سورہ نون یا سورہ قلم جو ہم پڑھ چکے ہیں، نمبر تین یہ سورہ مزمل، نمبر چار سورہ مدثر، نمبر پانچ پر حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت محمد ابن نعمان ابن بشیر اور حضرت حسین حضرت اکرمہ، نمبر پانچ پہ یہ لاتے ہیں سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ ہے ان کی ترتیب. لیکن یہ کہ محمد عزت درویزہ نے نمبر پانچ پر سورہ فاتحہ کو لیا ہے اور نمبر چھ پر سورہ مسد، یعنی تبت یدا ابی لہب وتب. یہاں تک میری ترتیب اس ترتیب کے ساتھ بالکل ٹیلی کرتی ہے. اور اس میں نے شاید آپ کو یاد ہو اس وقت کہا تھا کہ عجیب ترتیب ہے، پانچ آیتیں سورہ علق کی سب سے پہلے نازل، پھر سات آیتیں وہ جو شروع میں ہے سورہ نور کے. اس وقت میں نے کہا تھا, آج اپنی بات میں ترمیم کر رہا ہوں, میں نے کہا تھا سات ہی آیتیں سورہ مزمل کی, لیکن آج میں عرض کر رہا ہوں کہ دس آیتیں سورہ مزمل کی. اس کے بعد پھر سات آیتیں ہیں جو سورہ مدثر کی, اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ وہ بھی سات آیات پر مشتمل ہے, پھر سورہ مسد وہ پانچ آیات پر مشتمل ہے. اس طریقے سے یہ چھ مہیاں تقریباً متفق علیہ ہے کہ ان کی ترتیب یہی ہے. سب سے پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سورہ فاتحہ ہے. پہلے جو چار مہینے آئی ہیں وہ مکمل سورتیں نہیں ہیں. سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات, سورہ قلم کی سات آیات, سورہ مزمل کی دس آیات, سورہ مدثر کی سات آیات, یہ علیحدہ علیحدہ ہے, یہ مکمل سورتیں نہیں ہیں. دوسری بات, ان جو چار مہینے ہیں ان کے اندر جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ان میں خصوصی خطاب ہے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم. اقرا بسم ربک الذی خلق, نون والقلم وما یسطرون, ما انت بنعمت ربک بمجنون, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, یا ایھا المدثر قم فانذر. تو اس میں جو یہ مطالعے ہیں ان سورتوں کے ابتدائی جو آیات ہیں ان میں خصوصی خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ان چاروں سورتوں کا دوسرا حصہ آخرت کا مضمون لازماً آئے گا. سورہ علق میں فلسفہ آخرت ہے, کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى ان الى ربک رجعا. سورہ مدثر میں وہی آخرت کا نقشہ کھینچا گیا ہے, یوم العصیر علی الکافرین غیر یسیر, فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم العصیر علی الکافرین غیر یسیر. سورہ نون میں آخرت کا فلسفہ اب ایک تمثیل کے پیرائے میں, انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اور یہاں پر بھی آخرت کا نقشہ, یوم قیامت کا نقشہ یہ آپ کو ملے گا. تیسری قدر مشترک ان تمام سورتوں میں چاروں میں یہ ہے کہ حضور کے معاندین اور مخالفین کا تذکرہ ہے, اور اس میں دو کردار نمایاں ہو کر آئے ہیں. سورہ علق میں ابو جہل ہے, ارایت الذی ینہا عبدن اذا صلى, ارایت ان کان علی الہدى او امر بالتقوی, ارایت ان کذب وتولى الم یعلم بان اللہ یرا. اسی طریقے سے سورہ نون میں وہ ہم پڑھ چکے ہیں, ولید ابن مغیرہ, فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد نسیم اطل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. اور اسی طریقے سورہ مدثر میں آپ دیکھیں گے, ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یتبع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا. سورہ مزمل میں آپ دیکھیں گے کہ جمع کے سیغے میں آیا, ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ, اے نبی چھوڑیے مجھے اور ان لوگوں کو, ان سے نبٹنے کے لیے میں کافی ہوں, آپ اپنی توجہ رکھیے, جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کے اوپر عمل فرمائیے, باقی ان کو یہ ہمارے قابو سے کہیں نکل جانے والے نہیں ہیں, ہم ان سے نبٹ لیں گے, چھوڑیے مجھے اور ان کو. اور یہی مضمون جو ہے ذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث, یہ سورہ نون میں بھی ہے, اور ذرنی ومن خلقت وحیدا یہ سورہ مدثر میں بھی ہے. تو یہ جو تین حصے ہیں ان سورتوں کو, ان کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ چار سورتیں, سورہ علق, سورہ نون, سورہ مزمل, سورہ مدثر, ان کے اندر یہ چاروں کے اندر یہ تین حصے موجود ہیں, اور یہ واقعتاً ہر اعتبار سے ثابت ہوتا ہے عقلاً نقلاً کہ یہی ابتدائی وحیے ہیں اور یہی صورتیں ہیں کہ جن کے شروع میں جو ابتدان جو حضور پر آیات نازل ہوئی وہ شامل ہیں. اب آئیے سورہ مزمل کا لفظی ترجمہ اور اس کے ساتھ لفظ بلفظ ہمارا مطالعہ. آئیے کہ ہم پہلے تلاوت کر لیں اس کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار صبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله العظيم. يا ايها المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ لفظ مزمل در حقیقت متزمل ہے. متزمل باب تفاعل سے تزمل، تزمل کہتے ہیں کپڑے میں اپنے آپ کو لپیٹ لینا، اور ذرا سے فرق کے ساتھ یہی معنی ہے مدثر، دال پر بھی تشدید اور سا پر بھی، یہاں پر بھی مزمل میں زا پر بھی تشدید اور میم پر بھی تشدید، یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر. البتہ اس کے بارے میں جمہور کی قرآت تو یہی ہے باب تفاعل سے مدثر مزمل، لیکن یہ کہ حضرت عکرمہ کی جو اس کی قرآت ہے وہ زا یا دال کی تخفیف کے ساتھ ہے، یا ایہا المزمل، مزمل نہیں مزمل، اور مدثر نہیں مدثر. گویا کہ ایک میں باب تفاعل سے بنے گا اور ایک میں باب تفعیل سے، تو یہ ذرا فرق ہے قرآت کا، لیکن جمہور کی قرآت وہی ہے، متزمل یعنی مزمل بن گیا، تے اور زے مدغم ہو گئے، مدثر متدثر تھا، تے اور دال جو ہے اس کے اندر جمع ہو گئے تو مدثر بن گیا. اکرمہ اس کو مزمل بھی پڑھتے ہیں، مزمل بھی پڑھتے ہیں، فاعل بھی مفعول بھی، مفہوم کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. متزمل ہے تو کپڑے میں لپٹنے والا، مزمل ہے کپڑا اپنے گرد لپیٹ لینے والا، اس کے اندر مفعول اب بن جائے گا کپڑا جس کو کہ اس نے اپنے گرد لپیٹ لیا ہے. مزمل ہے تو اس کے اندر البتہ ایک مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ یا ایھا الذی زملا امرا عظیما، اے وہ شخص جس پر ایک بہت بڑا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے. یہ اگر مزمل پڑھا جائے مفعول کی حیثیت میں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب معنی یہی ہے کہ کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والا، خواہ وہ متزمل ہو اور خواہ مزمل ہو، تو یہ کیوں ہوا اور کس وجہ سے یہ خطاب ہو رہا ہے؟ یہ تزمل یا تزمیل نفس جو ہے کس وجہ سے؟ اس میں چار آراء ہیں. پہلی رائے جس کو میں نے بہت مرتبہ بیان کیا ہے اپنی تقاریر جو سیرت کے موضوع پہ میں کرتا رہا ہوں، سورہ مدثر کی تین ابتدائی آیات کے حوالے سے میں نے بہت سے مقامات پر سیرت النبی پر ایک مکمل تقریر کی ہے، کہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک خاص دور تھا جس میں فلسفیانہ تفکر اور تدبر کا آپ کے مزاج پر جو ہے غلبہ ہو گیا. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے بڑی بھرپور زندگی گزاری ہے، کاروبار آپ کیا کرتے تھے، بڑے پیمانے پر آپ نے کاروبار کیا، اس سے پہلے آپ نے محنت بھی کی ہے، مزدوری بھی کی ہے. لفظ مزدوری جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ حضور کی ایک حدیث ہے کہ میں چند ٹکوں کے عوض قراریت پر میں قریش کے بھیڑے اور بکریاں چرایا کرتا تھا. تو اس میں کوئی آپ نے قطعاً اپنے لیے حجاب محسوس نہیں کیا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محنت کے لیے اور مشقت کے لیے یہ گویا کہ ایک بہت ہی فخر والی بات ہے. ویسے تو یہ کہ حضور نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی، اور میں خود قریش کی بکریاں چراتا تھا. جب لوگوں نے کہا کہ آپ قریش کی، تو آپ نے فرمایا ہاں میں قریش کی بکریاں چراتا تھا اور چند ٹکوں کے عوض چراتا تھا. یعنی مزدوری جو ہے وہ کوئی قتل کسی درجے میں بھی انسان کے لیے توہین کی یا تذلیل والی بات نہیں ہے، معاذ اللہ، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے. پھر آپ نے حضرت خدیجہ کے پیسے سے جو کاروبار کیا ہے، اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ملازمت کا تعلق ہو یا یہ کہ آپ کو نفع میں کوئی حصہ دیا گیا ہو. اس کے بعد آپ نے بڑے پیمانے پر کاروبار کیا حضرت خدیجہ سے جب شادی ہو گئی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ حضرت خدیجہ کی دولت جو ہے آپ کے ایک طرح سے تصرف میں آئی ہے، اور انہوں نے تو حضور کے قدموں میں ڈال دیا اپنی دولت کو. لیکن یہ کہ اس کے بعد جو حدیث آتی ہے بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ فلما بلغ 40 سنة حبب الیہ الخلا فکان یخلو بغار حرا یتحنس فیہ، جب آپ کی عمر شریف 40 برس کے لگ بھگ ہوئی تو آپ کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی. مجھے ہمیشہ اس موقع پر وہ شعر یاد آتا ہے اقبال کا کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. یہ خاص سٹیٹ آف مائنڈ ہے، مزاج کا ایک کیفیت ہے. کہ ملنے جلنے پر، لوگوں میں گھلنے ملنے پر اب طبیعت آمادہ نہیں ہے، یکسو ہو کر کچھ غور و فکر، کچھ سوالات ہیں، کچھ ذہن کے سامنے کیسے عقدے آ گئے ہیں کہ جن کو حل کرنا ہے. اب یہ عقدے سے بھی اقبال کا شعر یاد آیا، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر. تو یہ خرد کی گتھیاں اور عقل کے عقدے جب آتے ہیں، یہ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ہم ہیں کہاں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، یہ سارے سوالات جو ہیں وہ ایک فلسفیانہ ذہن اور مزاج رکھنے والے لوگوں کا جو ہے سارا اٹھنا بیٹھنا، جینا مرنا انہی سوالات پر ہوتا رہا ہے. تو ایک خاص وقت میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پر بھی، آپ کے ذہن پر بھی ان سوالات کا غلبہ ہوا ہے. پھر یہ کہ آپ کاروبار میں لگ کر تو ان باتوں پہ غور و فکر نہیں ہوتا، کہیں آپ دکان پر بیٹھے ہو یا اور لوگوں سے، گاہکوں سے بات چیت ہو رہی ہو، تو ایک طرح سے خلوت گزینی. یہ الفاظ حضرت عائشہ کے، حب بائی الہ الخلا، اور ظاہر بات ہے کہ حضور ہی نے حضرت عائشہ کو یہ بتایا، اس لیے کہ حضرت عائشہ کی تو اس وقت پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی. تو یہ سارے واقعات ان کے علم میں جو آئے ہیں تو حضرت عائشہ کے علم میں یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے آئے. حب بائی الہ الخلا، خلوت گزینی آپ کو محبوب ہو گئی. کانا یخلو بغار حرا، اور غار حرا میں آپ خلوت گزینی اختیار فرماتے تھے. یا تحنسو فی، تحنس کا لفظ آیا ہے حدیث میں، ہنس کہتے ہیں گناہ کو، اور تحنس کے معنی ہے گناہ کے اثرات کو جھاڑنا، لیکن یہ عبادت کے لیے لفظ، یہ جب عبادت آدمی کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، تو گویا کہ کچھ اپنے اوپر اگر وہ بشریت کے کچھ آثار ہیں تو گویا کہ ان کو وہ دھونے کی کوشش کر رہا ہے، تحنس کا لفظ آیا ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ حضور کا تحنس یا حضور کی عبادت کس طرح تھی، اس لیے کہ آپ کسی نبی کی امت میں تو پیدا ہوئے نہیں تھے. اگر بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ہوتے تو جو شریعت موسوی کے مطابق عبادت تھی وہ آپ کے علم میں ہوتی، اگر آپ کہیں عیسائیوں کے گھرانے میں پیدا ہوتے تو جو ان کے ہاں رواج تھا اس کی آپ کے لیے وہ معلوم ہوتا آپ کو، لیکن یہاں تو آپ پیدا ہوئے ہیں مکے کے اندر، امی ہیں، آپ نے کوئی نہ تورات پڑھی ہے نہ انجیل پڑھی ہے. تو سوال پیدا ہوا کہ وہ تحنس کیا تھا، تو شارحین حدیث نے تقریباً اجماع کیا ہے کہ کانا صفت و تعبد ہی فی غار حرا التفکر والاعتبار، غار حرا میں آپ سوچ وچار غور و فکر، یہ وہی خرد کی گتھیاں سلجھانے کا ایک مرحلہ، یہ پوری کائنات کی جو الجھی ہوئی ڈور ہے اسے سلجھانے کی ایک کوشش، یہ ہے کہ جو آپ غار حرا میں کرتے ہیں. اب تفکر اور تدبر جو ہے اس کا ایک نقشہ سامنے آتا ہے. جب آدمی کسی سوچ میں گم ہوتا ہے تو لوگوں سے وہ کٹتا ہے، ایک تو یہ کہ غار حرا میں چلے گئے 5 میل آبادی سے باہر، اور دوسرا یہ کہ اگر آبادی میں لوگوں کے پاس ہے بھی کسی وجہ سے تو چادر اپنے گرد لپیٹ کر اور بالکل یکسو ہو کر کہیں چارپائی پر لیٹ گئے، یا یہ کہ کہیں بیٹھے بھی ہیں تو عربوں کا یہ رواج تھا جیسے پٹھانوں میں اب بھی موجود، یہ چادر جو ہے بیٹھ کر کے اپنے گرد لپیٹ لیتے، کبھی چادر سے اپنے گھٹنوں کو باندھتے ہیں بیٹھتے ہوئے. تو یہ مختلف جو رواج ہیں جو پٹھانوں میں آج بھی نظر آتے ہیں ان کے معاشرے کے اندر، یہ سب عرب کے اندر موجود تھی. تو حضور کی یہ کیفیت جو ہے، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، یہ گویا کہ ان دونوں جگہ پر آ رہا، قم، کھڑے ہو جاؤ، یعنی اب یہ سوچ وچار کا مرحلہ گزر جانا چاہیے. وہ جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، جو بلکہ مصرع ہی مجھے اس وقت یاد ہے، لاکھ حکیم سر بجید ایک کلیم سر بکف. تو یہ جو حکیم ہے، فلسفی ہے، یہ تو غریبان ہی میں جھکا کر اپنے سر غور و فکر ہی کرتے رہتے ہیں، ساری عمر اسی میں بیت جاتی ہے، اس سے اگلا مرحلہ آتا ہی نہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی زندگی میں دوسرا مرحلہ آنا چاہیے، اب کھڑے ہو اپنی جد و جہد کا آغاز کریں. اب یہ فکر کے اندر غلطاؤں پہچا رہنا اور غور و فکر ہی کے اندر لگے رہنا، اب اس سے باہر نکلیے اس کیفیت سے، آپ کی زندگی کے اندر اب ایک انقلابی مرحلہ آ رہا ہے. اب آپ کو کمر کسنی ہے عمل کے، البتہ عمل دو ہے، ایک عمل جو رات کا تھا وہ سورہ مزمل میں ہے، اور ایک عمل جو دن کا تھا وہ سورہ مدثر میں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. یہ دن کا عمل ہے، دن کی محنت ہے، دن کی بھاگ دوڑ ہے، انذار ہے، تکبیر رب ہے، اللہ کا بول بالا کرنا ہے، اس کی جد و جہد ہے. ایک رات کو کھڑے ہونا ہے اپنے رب کے حضور میں. تو یہ دونوں در حقیقت عمل کی مشکل ترین صورتیں ہیں، لیکن یہ کہ بڑی خوبصورت تقسیم ہو گئی، اسی لیے میں نے کہا تھا حسین ترین جوڑا ہے، نہایت نمایاں ہے جوڑا ہونا اس کا، اور حسین ترین کہ یا ایھا المزمل قم یا ایھا المدثر قم، لیکن ایک قم کیا ہے، قم اللیل الا قلیلا، یہ رات کی ایک ریاضت ہے، ایک جد و جہد ہے، ایک مشقت ہے. اور دوسرا قم کیا ہے، قم فانذر وربک فکبر، اب انذار کا عمل شروع کیجئے اور تکبیر رب کے لیے اپنے ہتھیلی پر اپنی جان رکھ کر میدان میں آ جائیے. تو میرے نزدیک جو مناسب ترین ہے اس پس منظر کے ساتھ مزمل اور مدثر کا مفہوم، کہ غور و فکر، سوچ بچار، فلسفیانہ تدبر و تفکر، اس میں جو کیفیت کے جو تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب ان دونوں صورتوں میں جو حکم دیا جا رہا ہے اس لفظ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اب یہ دور آپ کی زندگی کا ختم ہونا چاہیے، اب تو آپ کمر کس کے عمل کی دنیا کے اندر اور جد و جہد کی دنیا میں آئیے. دوسری رائے یہ ہے کہ آغاز وحی جب ہوا ہے حضور پر، تو چونکہ بعض روایات میں اس کی صراحت آئی ہے، تفصیل آئی ہے کہ حضور پر بڑی دہشت طاری ہوئی، چنانچہ جب پہلی وحی آئی ہے غار حرا میں اور وہاں سے جب آپ تشریف لائے ہیں تو یہ الفاظ صراحت کے ساتھ موجود ہیں کہ آپ کا لرزہ طاری تھا، پسینے میں شراب اور تھے، بخار شدید آپ کو چڑھا ہے، اور آپ نے اس کیفیت میں آ کے حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے کپڑا اڑھا دو وہ لیٹنے کے لیے. تو ایک اس واقعے سے مناسبت پیدا کر کے بعض ذات نے کہا کہ یا ایھا المزمل، اس لیے کہا گیا کہ یہ جو کیفیت وحی کی دہشت تھی، کیونکہ یہ پہلا مرحلہ تھا، پہلا معاملہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے، اور سیرت النبی کے حوالے سے بہت اہم نقطہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاہن قسم کے انسان نہیں تھے. یہ نہیں تھا کہ کہیں خانقاہ میں تربیت لے رہے ہوں، جب کوئی شخص خانقاہ میں تربیت لے رہا ہو تو وہ تو گویا کہ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہوتا ہے کہ اسے کوئی مکاشفے بھی ہونے شروع ہو جائیں، کچھ وہ غیب کے عالم سے اس کا کوئی تعلق قائم ہو جائے، وہ تو نہ صرف یہ کہ اس کا امیدوار ہوتا ہے بلکہ کوشاں ہوتا ہے اس کے لیے. لہذا اگر کوئی تجربہ اسے ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ بالکل کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز نہیں. لیکن حضور کا معاملہ یہ نہیں تھا، کیونکہ آپ نے تو بھرپور زندگی جو ہے گزاری ہے، جیسے کہ کاروباری انسان کی، معاشرے کا ایک بہت ہی فعال فرد، کوئی خانقاہی مزاج آپ کا تھا ہی نہیں. یہ تھوڑا سا عرصہ ہے کہ جو گزرا ہے غور و فکر اور سوچ و بچار میں، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ آپ کا پورا مزاج جو ہے وہ کوئی خانقاہی مزاج نہیں تھا. لہذا جب فرشتے سے پہلی ملاقات ہوئی ہے تو ایک دہشت کی کیفیت ہوئی ہے. یہ گویا کہ عالم بشریت کا پہلا معاملہ ہوا ہے عالم ملکیت سے. تو اس کے جو اثرات آپ کی طبیعت پر ہوئے ہیں، تو بعض لوگوں نے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل کا تعلق اس سے جوڑا ہے. تیسری ایک رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی کا آغاز ہوا تو آپ کو شدید تشویش ہوئی کہ اتنا بڑا بوجھ، یہ فکر مندی جو ہے اس پہلو سے بھی کہ اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا بوجھ. اور اس اعتبار سے وہ الفاظ روایات میں آتے ہیں کہ حضور نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بھی فرمایا کہ خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ. جس پر کہ حضرت خدیجہ نے، اب یہ میرے تو خیر دلچسپی کا موضوع ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا مقام ہے صحابیات میں اور بلکہ کل صحابہ کے زمرے میں. میری جو رائے ہے وہ میں ایک جملے میں آپ کو بتا دوں کہ مردوں میں جو مقام حضرت صدیق اکبر کا ہے، بعین ہی خواتین میں وہ مقام حضرت خدیجہ کا ہے. بلکہ خدیجۃ الکبریٰ، یہ لفظ کبریٰ جو ہے جو ان کے نام کا جز بن گیا ہے، میرے نزدیک وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ کبیر السن تھیں، عمر میں بڑی تھیں، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ الصدیقۃ الکبریٰ، الصدیق الاکبر ہے ابو بکر، سب سے بڑے صدیق، اور سب سے بڑی صدیقہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما. بہرحال یہ علیحدہ بحث ہے کہ میرے پاس میں اپنی اس رائے کے دلائل کیا ہیں، لیکن میں یہاں پہ ذکر کر رہا تھا کہ اسی کا ایک مظہر یہ ہے ان کے مقام کا کہ انہوں نے تشفی دی ہے حضور کو کہ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو غریبوں پر رحم کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی فرماتے ہیں، لہذا آپ اندیشہ نہ کیجیے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اس لیے کہ حضور کے الفاظ ہیں کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ. یہی بات پھر ورقہ ابن نوفل نے کہی تھی کہ کاش کہ میں اس وقت جب حضرت خدیجہ لے کر گئی ہیں اپنے چچا داد بھائی کے پاس، حضرت ورقہ ابن نوفل ان کے پاس لے کر گئی ہیں، اس لیے کہ وہ موحد تھے اور پھر عیسائی ہو گئے تھے اور شام میں جا کر انہوں نے تورات کی تعلیم حاصل کی. کانا یکتب التورات بالعبرانیہ، یعنی مکے کا رہنے والا امی قوم کا ایک فرد، اتنا بڑا عالم کہ انہوں نے عبرانی زبان سیکھی تھی اور تورات عبرانی میں لکھتے تھے. کانا یکتب التورات بالعبرانیہ، ان کے پاس لے کر گئی ہے کہ یہ ذرا سنیے تو صحیح ہے ان کو کیا تجربہ ہوا ہے، کیا انہوں نے دیکھا ہے. تو جب حضور نے بیان کیا تو وہ حضرت ورقہ ابن نوفل فرماتے ہیں یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی. تو حیران ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب مخرجیہم، کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ اس لیے کہ اس وقت تک تو شکل یہ تھی کہ انتہائی محبوب انسان تھے حضور قریش کے اور تمام اہل مکہ کے، جا صدیق، جا صادق، جا امین، وہ آ گئے امین، جو امانت دار انسان، وہ آ گئے وہ سچا انسان، صداقت شعار، اور جس کے ہاں کوئی دھوکہ نہیں، خیانت نہیں. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت، انتہائی ہر جگہ پر ویلکم کیے جانے والی شخصیت. لیکن یہ کہ جب حضرت ورقہ نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کو نکال دیں گے، کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ آپ کی مدد کروں، تو حضور نے بہت ہی حیرت کے ساتھ پوچھا ہے مخرجیہم، کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ تو حضرت ورقہ نے فرمایا کہ ہاں، جس کے پاس بھی یہ پیغام آیا ہے اس کی قوم اس کی ضرور دشمن ہوئی. اب آپ دیکھیے کہ ورقہ کا علم جو ہے وہ کتنا تھا. اچھا، حضرت ورقہ کو صحابی شمار نہیں کیا جاتا، یہ نوٹ کر لیجیے. کیوں نہیں کیا جاتا؟ ابھی سورہ مدثر نازل نہیں ہوئی. حضور کو جو تبلیغ کا حکم ہے وہ سورہ مدثر میں آیا ہے، لہذا تبلیغ کرنے والے سے گویا کہ رسالت عبارت ہوتی ہے. حضور کی رسالت کا دور ابھی شروع نہیں ہوا تھا، ابھی آپ کی نبوت ظاہر ہوئی تھی، لہذا رسول جب آپ بنے ہیں وہ در حقیقت سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے نزول کے بعد، اس کے بعد جس نے تصدیق کی ہے وہ مومن شمار کیا گیا، صحابی شمار کیا گیا. حالانکہ تصدیق تو کر رہے، نبوت کی تصدیق تو حضرت ورقہ نے بھی کی، لیکن یہ ہے کہ چونکہ سورہ مدثر کے نزول سے پہلے کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا حضرت ورقہ ابن نوفل کا شمار صحابہ کرام کے اندر آپ نہیں دیکھیں. حالانکہ بہت بڑے عالم کی حیثیت سے انہوں نے تصدیق کی اور بات جو ہے پہچانی کہ یہ وہی فرشتہ ہے، وہی ناموس جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا وہی آپ پر نازل ہوا ہے. بہرحال ایک خیال یہ ہے کہ یہ جو ایک آپ پہ بار گراں کا ایک احساس تھا، ذمہ داری کا احساس تھا، بہت بڑا بوجھ آ گیا ہے. تو جیسے تشویش ہو جاتی ہے کسی کو، اس حالت میں آپ کپڑا لپیٹ کر لیتے ہوئے تھے جبکہ یہ خطاب نہایت محبت بھرا خطاب آپ سے کیا گیا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. ایک رائے اور ہے چوتھی، اور وہ در حقیقت سورہ نون جو ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے اس کے اعتبار سے بڑی مناسب معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دار الندوہ میں ایک ان کی مشاورت منعقد ہوئی قریش کی کہ وہ ہمیں کیا کہنا چاہیے محمد کے بارے میں لوگوں سے. کسی نے کہا کہ کہنا چاہیے کاہن ہے، وہ کہا گیا نہیں کاہن تو وہ نہیں ہے، کون مانے گا یہ بات. پھر کسی نے کہا اچھا کہیے شاعر ہے، اس کو بھی رد کیا گیا کہ نہیں یہ بات چلے گی نہیں، بات کوئی ایسی کرو جو مضبوط ہو جو چل سکتی ہو. پھر کہا گیا ساحر ہے، ساحر کے اوپر تقریباً اجماع ہوا کہ یہ کہیے تاکہ مختلف لوگوں کی طرف سے مختلف باتیں نہ آئیں ورنہ اعتبار اٹھ جائے گا ہمارا. اس وجہ سے یہ ہمیں ایک بات کہنی چاہیے، سب کے منہ سے وہی لفظ نکلے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کا رجوع نہ ہو. اس کی خبر جب حضور کو پہنچی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صدمے کی وجہ سے، رنج کی وجہ سے کپڑا لے کر لیٹ گئے ہیں. اس وقت خطاب ہوا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اس کی جو معنوی جو ترتیب جو ہے میں نے عرض کیا تھا قائم ہوتی ہے وہ اس اعتبار سے کہ پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. نہ تبلیغ کا حکم ہے، نہ کوئی ابھی اس کے اندر توحید کا اعلان کرنے کا کوئی حکم آیا ہے. دوسری وہی وہ بالکل سمجھ میں آتی ہے بات، کہ جب یہ اس کا چرچا ہوا کہ محمد یہ کہتے ہیں کہ مجھے غار حرا میں تھا، میرے پاس فرشتہ آیا ہے اور یہ وہی مجھ پر نازل ہوئی ہے، تو پہلا رد عمل سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا. شاید جسے ہماری الفاظ میں کولوکیل زبان میں کہتے ہیں معلوم ہوتا کوئی خشکی چڑھ گئی دماغ کو، یہ بڑے لمبے لمبے مراقبے وہاں کرتے تھے، جا کر بیٹھتے تھے، معلوم ہوتا ہے کہ یا کسی نے کہا کہ شاید کوئی جن آ گیا وہاں، جن کا سایہ ہو گیا، آسیب ہو گئے، آسیب زدہ ہو گئے، مجنون ہو گئے، اور اس پر وہ وحی اتری، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وانک لاجرا غیر ممنون، وانک لعلی خلق عظیم، فستبصر ویبصرون بایکم المفتون۔ تو یہ باب ایک بہت ہی منطقی ترتیب ہے، اور اسی کے اندر وہ صدمے کی کیفیت، اس لیے کہ یہ بات قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ نبی ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ شاید جن کا سایہ ہو گیا، آسیب آ گیا، کوئی کہتا ہے کہ شاید دماغی توازن بگڑ گیا، ان باتوں سے آپ کو صدمہ پہنچتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھیجتا ہے۔ تو اس کیفیت میں حضور اگر کپڑا لے کر لیٹ گئے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات بھی قرین عقل اور قرین قیاس ہے، یہ چار آراء ہیں۔ لیکن میرا ذاتی رجحان جو ہے یا ایہا المدثر اور یا ایہا المزمل دونوں کے بارے میں وہ ہے جو پہلی بات میں عرض کر چکا ہوں، کہ اے نبی اب یہ غور و فکر، یہ لاکھ حکیم سر بجیب والی کیفیت اب ختم ہونی چاہیے، ایک کلیم سر بکف، اب تو آپ کی زندگی کا وہ دور شروع ہو جانا چاہیے، اب سر بکف ہو کر میدان میں آئیے اور جد و جہد عملا شروع کیجئے، اور اس کے دو پہلو ہیں، قم اللیل الا قلیلا اور قم فانذر وربک فکبر، واللہ اعلم۔ یا ایہا المزمل، اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اسی طرح پیار بھرا خطاب حضرت علی سے فرمایا تھا، حضرت علی حضرت فاطمہ سے کچھ ناراض ہو کر، جیسے گھروں کے اندر ہو جاتا ہے میاں بیوی میں شکر رنجی ہوئی کوئی، ناراض ہو کر اور چلے گئے گھر سے باہر، مسجد میں جا کر لیٹ گئے، ظاہر بات ہے وہاں قالین بچھے ہوئے تو تھے نہیں، وہ خاک پر لیٹے زمین کے اوپر، اور آپ کے کپڑے بھی خاک آلود ہو گئے تو آنکھ لگ گئی، سو گئے وہیں اسی طریقے سے۔ حضور آئے تو معلوم ہوا حضرت فاطمہ نے بتایا کہ ناراض ہو گئے علی اور چلے گئے کہیں باہر گئے ہیں، تو حضور مسجد میں پہنچے، دیکھا کہ وہاں حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں، تو اس وقت حضور نے فرمایا تھا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو، تو کپڑے بھی جھاڑے آپ نے حضرت علی کے اور انہیں اٹھایا، قم یا ابا تراب۔ تو یہ بھی در حقیقت اسی نوعیت کا خطاب ہے کہ جو اللہ نے اپنے نبی سے کیا ہے، جس نوعیت کا خطاب کہ نبی نے حضرت علی سے کیا، قم یا ابا تراب اور یا ایہا المزمل قم، یا ایہا المدثر قم۔ تو یہ بھی ایک بڑی گہری معنوی مناسبت جو ہے اس واقعے کے ساتھ ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو راتوں کو یا رات کو، الا قلیل، سوائے تھوڑے سے استثناء کے۔ اس میں بھی ایک تو ہے جمہور کی رائے، جمہور کی رائے کا تو مطلب یہ ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ کھڑے رہو تقریباً پوری رات سوائے اس کے کچھ حصے کے، قم اللیل، کھڑے رہو رات کو سوائے، الا قلیلا، سوائے اس کے کچھ حصے کے۔ اس پر تو میں ابھی بعد میں بات کروں گا، لیکن ایک بات میرے لیے حیران کن ہوئی ہے اسی مرحلے پر، جیسا کہ میں نے عرض کیا میں نے اپنی پوری محنت صرف کی ہے اور میں نے مختلف آراء کو جمع کیا ہے، پھر ان میں اگر کوئی فرق اور تفاوت ہے تو اس میں تقابل کر کے، توازن کر کے ایک رائے قائم کی ہے۔ حضرت شیخ الہند منفرد ہیں اس میں کہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے کھڑے رہا کرو رات کو سوائے کسی رات کے، یعنی یہ کہ اگر کسی رات نہ کھڑے ہو سکو تو کوئی حرج نہیں، استثناء جو ہے وہ رات سے ہو رہا ہے، رات کے حصے سے نہیں۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ یہ ہے، شیخ الہند مولانا محمود حسن کا، اور اس کی مولانا شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام، جنہوں نے پھر وہ حواشی لکھے ہیں، انہوں نے بھی اپنے حاشیے میں تردید نہیں کی ہے اس کی، یعنی یہ کہ کھڑے رہا کرو راتوں کو سوائے کسی شب کے، اگر مطلب یہ کہ اگر بربنائے طبع بشری کسی رات نہ اٹھ سکو، کسی رات آنکھ نہ کھلے تو کوئی بات نہیں، وہ ملامت بھی نہیں، لیکن یہ کہ کوشش کرو کہ رات کو کھڑے رہا کرو، الا قلیلا، سوائے کچھ کسی رات کے۔ باقی یہ کہ جہاں تک جمہور کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت اس میں فرضیت تھی حضور کے لیے، رات کا جاگنا اب آپ کے لیے لازم کر دیا گیا تھا، اس میں کسی رات کا استثناء نہیں ہے، بلکہ جو استثناء ہے وہ رات کے ایک حصے کا ہے۔ قم اللیل، کھڑے رہا کرو رات بھر، الا قلیلا، سوائے اس کے کچھ حصے کے، تھوڑے سے حصے کے۔ اس کی شرح اب آگے آ رہی ہے، اور قم سے مراد یہاں پر ہے نماز، یہ نوٹ کر لیجئے، مکی صورتیں جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں ان میں نماز کے ارکان علیحدہ علیحدہ بول کر نماز مراد لی گئی. کہیں فرمایا گیا فسجد لہو ومن اللیل فسجد لہو وسبحہ لیلاً طویلا، سورہ دہر میں، اور رات کے وقت رات کے حصے میں سجدہ کیا کرو اللہ کے لیے اور تسبیح کیا کرو رات کے بڑے لمبے وقفے کے اندر. معلوم یہ ہوا کہ یہاں پہ نماز کا لفظ نہیں آیا لیکن مراد سجدے سے نماز ہے. اسی طرح جیسے عباد الرحمان والا ہمارا منتخب نصاب کا درس جو ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، دو رکوع آ گئے، دو رکن جو ہے نماز کے آ گئے، قیام بھی آ گیا سجدہ بھی آ گیا، لفظ نماز نہیں آیا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کے جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے میں گر کر اور کھڑے رہ کر. تو یہ اصول جان لیجئے کہ ابتدائی مکیات میں جو ارکان صلات ہیں کہیں سجدہ مراد ہے. اب جیسے مدنی صورتوں میں ورکعو مار راکعین، لفظ رکوع آیا صرف لیکن مراد کیا ہے؟ نماز کا رکوع، نماز کے اندر جھکنا، جھک جاؤ نماز، نماز کے اندر جھکنے والوں کے ساتھ. تو کہیں رکوع کا لفظ ہے، کہیں سجود کا لفظ ہے، کہیں صرف تسبیح کا لفظ ہے، اور یہاں پر لفظ جو آیا ہے خاص طور پر قیام، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نماز وہ ہے جس میں قیام، طول القنوت، لمبا قیام. اور یہاں پر قیام جو ہے گویا کہ نماز کا ایک رکن ہے، یہاں اس رکن کے ذکر سے مراد نماز ہے، اور چونکہ اس میں اصلاً مطلوب جو تھا وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، اس اعتبار سے بات جو ہے وہ اور مزید واضح ہو رہی ہے کہ اس کے لیے لفظ قیام ہی کا یہاں پہ جو ہے اس کا استعمال کرنا وہ زیادہ موزوں تھا. نصفہ او انقص منہ قلیلا، یہ نصفہ بدل ہے، اگرچہ اہل نحو کی دو رائے ہیں، یہ اللیل سے بدل ہے یا الا قلیلا سے بدل ہے. کھڑے رہا کرو نصف رات اور اس میں سے بھی کچھ کم، معلوم یہ ہوا کہ کم سے کم ایک تہائی رات. یہ اس کی شرح جو ہے وہ آگے دوسرے رکوع کے اندر جو مضمون آ رہا ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ اے نبی آپ بھی اور آپ کے ساتھی جو ہیں ان میں سے بھی ایک جماعت ایسی ہے جو کھڑی رہتی ہے رات کو دو تہائی رات کے قریب یا آدھی رات یا ایک تہائی رات. تو یہ جو نصاب معین طور پر آ گیا ہے اس آیت کے اندر، یہاں اس کی تعبیر کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا تو آدھی شب کھڑے رہو، گویا کہ اصل میں جو مطلوب ہے وہ تقریباً نصف شب ہے، لیکن یہ کہ امن کچھ من ہو کلیلا، یا اس میں سے کوئی تھوڑا سا کم کر لو، او زد علیہ، یا اس پر کچھ زیادہ بڑھا لو. اگر تھوڑا سا کم کیا جائے گا نصف میں سے تو وہ ایک تہائی ہوگا، تھوڑا سا زیادہ کیا جائے گا نصف پر تو وہ دو تہائی ہو جائے گا. اور یہی گویا کہ مضمون جو ہے آخری آیت میں آ گیا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ترتیل سے مراد کیا ہے. پڑھا کرو قرآن ترتیل کے ساتھ. ترتیل پر میں نے جو میرا کتابچہ ہے جو ہماری اس پوری تحریک کے اعتبار سے بڑی بنیادی اہمیت کا حامل ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، آج جب میں غور کر رہا تھا اور مختلف اقوال جمع کر رہا تھا کہ ترتیل کے بارے میں کیا کیا آراء آئی ہیں، تو میرے سامنے مجھے فوراً یاد آیا کہ میں نے اس پر لکھا تھا، وہ قرآن مجید کے حقوق میں ایک صفحہ دو صفحے کے قریب جو ہے میں نے اس میں لکھا تھا، ترتیل کسے کہتے ہیں؟ ترتیل سے مراد ہے قرآن کا پڑھنا ٹھہر ٹھہر کر، وقفہ دے کر، غور کرتے ہوئے، تدبر کرتے ہوئے، اس کی کیفیات کو اپنے اندر جذب کرتے ہوئے، نتیجتاً اس کا ایک جو نتیجہ نکلنا چاہیے. اگر عذاب کی آیت آئی ہے تو انسان پر رقت طاری ہو جائے اور اللہ سے وہ فوراً پناہ طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت استغفار کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی آیت آئی ہے تو اس کا سوال کرے، اس کے لیے درخواست جو ہے اللہ کی جناب میں پیش کرے. یہ کیفیات جو ہے یہ پیدا ہوں گی جبکہ ایک ایک لفظ کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ آیات پر وقف کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی. رتل القرآن ترتیلا، یہ ہے حکم کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. اس کے ضمن میں ایک تو میں نے یہاں واقعات نقل کیے ہیں ابن عربی رحمت اللہ علیہ. ایک ابن عربی تو وہ ہیں جو صوفی ہیں اور جن سے بہت سے لوگوں کو شدید اختلاف بھی ہے، بڑی ہی ایک کنٹروورشیل شخصیت ہے ابن عربی. لیکن ایک ابن عربی اور ہے اس وقت جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ ہے مفسر قرآن ہے اور ان کی تفسیر ہے احکام القرآن. انہوں نے قرآن مجید کی صرف ان آیات کو لیا ہے کہ جن میں کوئی حکم آیا ہے. قرآن مجید میں قصص بھی ہے، قرآن مجید میں بحث و مباحثہ بھی ہے، مجادلہ بھی ہے، جہاں کوئی حکم آیا ہے تو ان آیات کی تفسیر کی ہے. یہ احکام القرآن یہ بھی تفسیر کی ایک خاص قسم ہے، اور متعدد حضرات نے، جساس نے کتاب لکھی احکام القرآن، اسی طرح ابن عربی جو ہے انہوں نے کتاب لکھی. انہوں نے یہ لکھا ہے، حضرت حسن سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو قرآن مجید اس طرح پڑھ رہا تھا کہ ایک ایک آیت پڑھتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا. اس پر حضور نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا قول مبارک ورتل القرآن ترتیلا نہیں سنا؟ دیکھ لو یہ ہے ترتیل. قرآن مجید کو بطریق ترتیل تلاوت کرنے ہی کا حکم ہے. آ حضور کے اس فرمان میں بھی اتلو القرآن وابکو، قرآن پڑھو اور رویا کرو. یعنی یہ کہ اگر تم اس کی کیفیات کو اپنے اندر جذب کرو گے، ایک تو خیر وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت جو ہمارے ہاں تراوی میں حفاظ کرام کرتے ہیں، وہ تو اللہ مجھے معاف فرمائے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک وہ قرآن کی توہین ہے اور قرآن مجید کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی والا سلوک ہے جو اکثر و بیشتر مساجد میں ہوتا ہے. بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے. ویسے بھی جب آدمی سے پاٹھ پڑھ رہا ہوتا ہے اور پیش نظر ہوتا ہے صرف حصول ثواب، اس میں تاثر لینا تو پیش نظر ہی نہیں، نہ اس پر غور کرنا ہے نہ اس میں سوچنا ہے، بلکہ وہ تو یہ کہ کوانٹٹی وائز وہ حدیث سامنے ہے کہ ہر حرف کے اوپر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، وہ حدیث اپنی جگہ ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا. لیکن یہ کہ دوسری حدیثیں بھی تو ہیں کہ قرآن میں تدبر کرو، قرآن میں غور کرو، قرآن کو سمجھو. یہ ساری حدیثیں، یا جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن، اے قرآن والو قرآن کا تکیہ نہ بنا لو، قرآن کو پسے پشت نہ ڈال دو، قرآن پر صرف فخر ہی نہ کر کے رہو کہ بس ہمارے پاس قرآن ہے، اسے اپنا تکیہ نہ بنا لو. وَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسے پڑھا کرو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، رات کے اوقات میں بھی، دن کے اوقات میں بھی. وَفْشُوهُ وَتَغَنَّوْهُ، اسے پھیلاؤ، دنیا میں پہنچاؤ، چار دانگے عالم تک اس کی تبلیغ کرو، اس کو پڑھو بہت ہی خوشحالی کے ساتھ. یا یہ کہ اس کو سمجھو کہ سب سے بڑی دولت دنیا کی یہ ہے جو اللہ نے ہمیں دے دی ہے. تغنو کے دونوں معنی ہیں. اور اس کے بعد وہ تدبرو فی ہے لعلکم تفلحون، اور تدبر کرو، غور و فکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو جہاں وہ حدیث اپنی جگہ پر ہے کہ ہر ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس میں حضور نے فرمایا کہ یہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے. گویا کہ جب ایک بندہ تلاوت کرتے ہوئے الف لام میم پڑھتا ہے تو 30 نیکیاں اس کے حساب میں درج ہوتی ہیں. میں اس حدیث کو صحیح مانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ 100% اس بات ہے جو حضور نے فرمائی، لیکن اس کے ساتھ اس حدیث کو بھی سامنے رکھے کہ ماں آمن اب القرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں، ثواب کہاں سے آئے گا، ایمان کی نفی ہو رہی ہے. تو ان تمام احادیث کو جمع کیجئے تو قرآن پر تدبر، اس کی تلاوت، اس کی ترتیل اس انداز میں کہ اس کی کیفیات کو جذب کیا جائے. وہ جس کو اقبال نے کہا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، جب تک کہ تمہارے قلب پر اس کا نزول نہیں ہوتا، صرف حصول ثواب یا ایصال ثواب جو ہے اس کا تم نے اس کو اعلیٰ بنا لیا، یہ تو تمہارے اندر جذب ہونا چاہیے، تمہارے دل پر اترے، تمہارے ذہن میں اترے، تمہارے قلب پر نازل ہو، تب در حقیقت اس سے شخصیت کے اندر انقلاب آئے گا، انسان کی پوری سیرت اور اخلاق جو ہے تبدیل ہو کر رہ جائے گی، انسان کی پوری شخصیت بدل جائے گی. تو حضور نے فرمایا یہ ہے ترتیل. اور بعض روایات میں آتا ہے خود حضور جب رات کے وقت نماز پڑھتے تھے، اور یہ جس کا حکم دیا جا رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، تو آپ کے سینہ مبارک سے ایسے آواز آتی تھی جیسے کہ کوئی ہانڈی جو ہے چولہے کے اوپر چڑھی ہوئی ہو، تو جب وہ اس کے اندر جوش آتا ہے تو جو آواز اس ہانڈی کے اندر سے آتی ہے، اس طرح کی آواز، ایک طرح کا گریہ کی کیفیت جو ہے اور جذبات کے اندر جو ایک صورت بنتی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے بھی وہ آواز جو ہے آتی تھی جبکہ آپ رات کو کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت فرماتے تھے. اس کے ساتھ ایک بات اور نوٹ کیجئے، یہ ترتیل کا لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے، یہ سورہ فرقان میں ایک اعتراض نقل کیا گیا، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ، اعتراض کیا کافروں نے کہ یہ قرآن محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پورا کا پورا یکبارگی کیوں نازل نہیں ہو گیا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتر رہا ہے؟ اس کا جواب جو دیا گیا غور کیجئے، کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا، یہ اس لیے کہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جماؤ عطا کریں، اور ہم نے خود اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. تو اللہ تعالی نے بھی ترتیل کے طور پر نازل فرمایا قرآن کو، اور محمد کو بھی حکم ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی وساطت سے ہم سب کو حکم ہو رہا ہے کہ قرآن کو پڑھو بطریق ترتیل. رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو پڑھو بطریق ترتیل. ورتلناہ ترتیلا، ہم نے خود جو نازل کیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ قرآن مجید، تو ہم نے تھوڑا تھڑا کر کے اتارا ہے. اس پورے قرآن مجید کا تحمل جو ہے ایک یکبارگی، یہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مشکل ہوتا. لہذا کذالک لنثبت به فؤادک، تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہو، تحمل پیدا ہوتا چلا جائے، آپ کا دل جمتا چلا جائے، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جماؤ عطا کریں. معلوم ہوا کہ در حقیقت تثبیت قلبی کا سب سے بڑا ذریعہ ترتیل قرآن ہے. ورتل القرآن ترتیلا، اس میں ایک اعتراض آتا ہے، عقلی طور پر وارد ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس قدر اہمیت کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے کہ رات، آدھی آدھی رات، دو تہائی رات یا ایک تہائی رات کھڑے رہو، قرآن کی ترتیل کرو. جبکہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ یہ تیسری وحی ہے، تو قرآن مجید تو ابھی گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے ہی نہیں، بہت تھوڑا سا قرآن ہے. اور اس سے میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ در حقیقت یہاں ریپیٹ کرنا، دہرانا، تکرار کرنا، یہی مطلب قرآن مجید کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ دین کا پورا فلسفہ جو عبادات کا ہے، اس میں یہ تکرار اور اعادہ اور ریپیٹیشن. ایک نماز آپ پڑھتے ہیں اور اس کے اندر چار مرتبہ، چھ مرتبہ، دس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، الفاظ تو وہی ہیں لیکن یہ کہ ان کی ریپیٹیشن ہے. پڑھو، مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، ماں ہر چاندہ ایم فراموش کر دیں، الا حدیث دوست کے تکرار نہیں کنیم. ہم نے تو جو کچھ پڑھا پڑھایا تھا وہ سب جو ہے ہم نے بھلا دیا، اپنے ذہن سے نکال دیا، سوائے اپنے دوست کی بات کے کہ ہم اسی کی تکرار کرتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں اس کے سوا کسی اور چیز سے کوئی سروکار رہا ہی نہیں. جو نکاح پڑھا تھا نیاز نے، اسے صاف دل سے بھلا دیا. ایک شخص ہوتا ہے فلسفے کے، غور و فکر کے مختلف ادوار میں سے گزرتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود علامہ اقبال خود مثال ہے اس کی. وہ سارے فلسفے مشرق و مغرب کے کھنگال کر آتا یہی ہے کہ آخری جو دور ہے ان کی زندگی کا صرف قرآن ہوتا تھا پاس، کوئی اور کتاب ان کے مطالعے. اور جب اس کو اپنے فلسفے کی سورس بتانے کے لیے بلایا ہے سید نذیر نیازی کو، تو ان سے کہا قرآن کھولو، قرآن لاؤ اور ذرا سورہ حشر کی وہ آیت پڑھو، یہ ہے میرے فلسفے کا سورس. تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے تھوڑا ہو لیکن تکرار، تکرار. جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے، بلکہ یہ تو محاورہ ہے، کہ کسی جگہ پر پتھر کے اندر ایک ایک ٹپکا، ایک ایک بوند پانی کی ٹپک رہی ہو، وہاں پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ در حقیقت وہ بار بار آ رہا ہے، تکرار اس کی ہو رہی ہے. یہ پانی جیسی حقیر شے، اور وہ بھی بوند بوند ٹپک رہا ہے، لیکن یہ کہ وہاں پتھر کے اندر سوراخ ہو جائے گا، گڑھا پڑ جائے گا. تو در حقیقت تھوڑا یا زیادہ سے اس کی بحث نہیں، اس کی بحث یہ کہ جس کو میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں اکثر میرے دروس میں، آپ نے سنا ہوگا، اس کو ہیمر کرو. یہ ہیمرنگ ہے قرآن کو، جیسے کہ کسی چیز کو تھوڑا 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 کر کے آپ ٹھوکتے ہیں. تو قرآن مجید کو در حقیقت اپنے وجود میں، اپنی شخصیت میں ہیمر کرنا، اس کو اتارنا اپنے اندر، اپنے ذہن میں اور اپنے قلب میں، یہ ہے اصل شے جو اس راستے کے لیے، خاص طور پر وہ راستہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے والا تھا، کہ اب آپ کو کھڑے ہونا ہے، تبلیغ کرنی ہے، اب آپ کو میدان میں آنا ہے، اب آپ کا استہزاء بھی ہوگا، تمسخر بھی ہوگا، آپ پر پتھراؤ بھی ہوگا، آپ کو گالیاں بھی دی جائیں گی، آپ پر تیروں کی بوچھار بھی آئے گی، آپ کے دندان مبارک شہید بھی ہوں گے. ان سارے مراحل میں سے گزرنا ہے. اس کے لیے جو قوت درکار ہے، وہ قوت صرف قرآن سے ملے گی، اور وہ قوت ملے گی اسی طریقے سے اس قرآن کو اپنے اندر اتارتے چلے جاؤ، تکرار کرتے چلے جاؤ کہ ماں ہر کے خانہ ایم فراموش کر دیں الا حدیث دوست کے تکرار بھی کنیم. تو تھوڑے اور بڑے کی زیادہ کی اس کے اندر کوئی بحث نہیں ہے. ایک ہی اگر اترا ہوا کلمہ طیبہ ہی اترا ہوا ہوتا اس وقت لا الہ الا اللہ اگر اسی کے تکرار ہوتی اس کی اپنی کیفیت ہے, اس کے اپنے اثرات ہیں, اس کے نتائج نکلتے ہیں. تو جتنی بھی آیات نازل ہوئی پڑھتے رہیے, تکرار کرتے رہیے. پھر یہ کہ مسلسل قرآن ابھی نازل ہونا ہے, آتا جائے گا. سنلقی سین جو ہے اسے پھر اب مستقبل کے ساتھ متعلق کر دے گا کہ ان قریب ہم آپ پر اتارنے والے ہیں, ڈالنے والے ہیں قولاً ثقیلا, بہت بھاری بات, بہت بھاری قول. یہ قولاً ثقیلا سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ ایک حکمت اور جو غرض و غایت ہے یہ قیام اللیل اور قرآن کی اس میں ترتیب, دو تہائی نصف ایک تہائی رات کھڑے رہنے کا حکم اور اس میں ترتیل قرآن کا حکم. اس کی اصل علت کیا ہے؟ ظاہر ہو گئی کہ ایک بڑی بھاری بات آپ پر آنے والی ہے, اس کے لیے یہ تیاری ہے جو آپ کو کرنی پڑے گی. اس میں خاص طور پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ایمان ہے, اور ایمان صرف ایک اندھا بہرا ایمان نہیں ہے, ڈاگمیٹک اور صرف اندھی عقیدت پر مبنی نہیں ہے, بلکہ کھلی بات ہے سیرت النبی کی, دنیا جانتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے انسانیت کے معراج پر تو وحی کے آغاز سے پہلے پہنچ چکے ہیں. سیرت میں, کردار میں, صداقت میں, دیانت میں, امانت میں, وفا میں, ایفاء عہد میں, کون سے پہلو سے کوئی کمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی؟ یوں سمجھیے کہ انسان کامل کا درجہ آپ کو حاصل ہو چکا, انسانیت کے معراج پر تو آپ پہنچے ہوئے, اور اس کی گواہی جو ہے دوسری وحی میں آ گئی, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اس کو تو قرآن مجید بطور دلیل لا رہا ہے کہ بڑے پاگل ہیں وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاگل ہو گئے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اصل میں تو پاگل وہ ہو گئے, آپ تو اخلاق حسنہ کی بڑی بلندیوں پر فائز ہیں. دنیا نے کوئی پاگل دیکھا ہے آج تک جس کے اندر یہ طہارت ہو, یہ نفاست ہو, یہ صداقت ہو, جس کا کلام اتنا حکمت پر مبنی ہو, جس کا ہر عمل جو ہے وہ اتنا مہذب اور شائستہ عمل ہو, کسی نے کسی پاگل اور مجنون کو دیکھا؟ تو گویا کہ اس جنون کا جو بھی آپ کے بارے میں شبہ کیا گیا یا اعتراض وارد کیا گیا اس کے جو توڑ کے لیے دلیل قرآن لایا وہ یہی ہے, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ کو بہت بڑے اونچے مرتبہ اخلاق پر پائی سکتے. اور ظاہر بات ہے کہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو مکے والے مانتے تھے کہ دیانت, صداقت, امانت کا یوں کہیے کہ پیکر کامل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم یہ ہوا کہ اس کے باوجود یہ مشقت کرائی جا رہی ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم, تو گویا کہ یہ لابد منہ ہے, اس سے استثناء کسی کے لیے حاصل نہیں. اگر آپ کو یہ مشقت جھیلنی پڑ رہی قبل اللہ الا قلیلا نسوہ من قسمن ہو کلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن تبدیلا, تو جو آپ کے نقشے قدم پر چلنا چاہتا ہو وہ اس سے مستثنا ہو جائے یہ ناممکنات میں سے. جبکہ ہم تو ظاہر بات ہے کہ اس مرتبہ انسانیت کو بھی نہیں پہنچے ہوئے, ہمارے اندر تو وہ سارے جو شرور نفس ہیں وہ موجود ہیں, ہمارے اندر تو تمام جو رذائل ہو سکتے ہیں اپنے رجحانات میں, اپنی پسند و ناپسند میں, وہ سب موجود ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, اے نبی ہمیں آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنی ہے, اس کے لیے یہ تیاری ہے کہ جو لابد منہ ہے, یہ ناگزیر ہے, اس سے آپ کو گزرنا پڑے گا. اور اس کے دو پہلو ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا, ایک رات کو کھڑے ہونا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او القسم منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, اور دوسرا ترتیل قرآن. کھڑا ہونا مجرد کھڑا ہونا نہیں ہے, وہ تو ایک جسمانی مشقت بھی ہو سکتی ہے, صرف ایک ریاضت نفسانی بھی ہو سکتی ہے, اپنے نفس کے تقاضوں کو کچلنے کی ایک ریاضت ہو سکتی ہے, جیسے کہ جتنے ہندو یوگی ہیں نہ معلوم کیسی کیسی تپسیائیں اور ریاضتیں وہ کرتے رہے, لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صرف ایک جسمانی ریاضت نہیں تھی, صرف اپنے ایک جو تقاضے ہیں نفس کے ان کے خلاف ایک مشقت نہیں تھی, مشق نہیں تھی, بلکہ اس کا دوسرا مثبت پہلو جو ہے ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو اتارو, اپنے اندر اتارو, اپنے اندر جذب کرو, اپنے وجود کے اندر اتارو. اور یہ بھی جیسا کہ میں نے بارہا آپ سے کہا ہے, یہ تصور مجھے اقبال کے سوا کہیں نہیں ملا,
قرآن کو اندر اتارنا، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں جو دیگر شد جہاں دیگر شبد، مجھے تو کہیں نہیں ملا یہ تصور قرآن کو اپنے اندر اتارنے کا تصور. جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر ایک انقلاب آتا ہے. اب وہ اندر بدل گیا، اس کی سوچ، اس کا نقطۂ نظر، اس کی فکر، اس کا زاویہ نگاہ، اس کی ویلیوز، اس کی اقدار، ہر شے بدل کر رہے ہیں. جس کی سب سے بڑی تعبیر میں کیا کرتا ہوں کہ پہلے زندگی عزیز ترین متاع تھی، اب موت سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ ہے گویا کہ یوں سمجھیے کہ اس کا سب سے بڑی علامت. یہی حضرت خالد ابن ولید نے کہا تھا جب جنگ ہو رہی تھی شامیوں سے رومیوں سے، کہ لوگوں جان لو تمہارا میرے ساتھ جو ساتھی ہے، جو لشکر ہے، انہیں موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی محبوب ہے. یہ عام مقابلہ نہ سمجھو، یہ عام فوجوں کا مقابلہ نہیں، یہ تو وہ فدائین ہیں، یہ تو وہ سرفروش ہیں کہ جن کی سب سے بڑی آرزو ہی یہ ہے کہ شہادت کی موت نصیب ہو جائے. لہذا تم کہاں مقابلہ کر سکو گے ان کا، جیسے کہ غزوہ موتہ میں ہوا ہے، 3000 صرف تھے صحابہ کرام، 1,00,000 کا لشکر آ گیا. بہرحال تشویش ہوئی، مجلس مشاورت بیٹھی، جہاں ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا پسپائی اختیار کرنی چاہیے، یہ تو 1 اور 33 کا مقابلہ ہے، 3,000 کا مقابلہ 1,00,000 سے. تو اجماع جس چیز پر ہوا وہ یہ تھا کہ ہمیں تو فتح یا شکست سے کوئی بحث ہی نہیں، ہمیں تو شہادت مطلوب ہے، لہذا پسپائی کا کیا سوال ہے. ٹکرا گئے تینوں. جو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو دوسرے یہ کمانڈر ہوں گے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو تیسرے یہ، تینوں یک کے بعد دیگرے شہید ہو گئے. حضرت خالد کا نام نہیں تھا حضور کے اس فرمان میں، چوتھے نمبر پر پھر حضرت خالد نے خود کمان اپنے ہاتھ میں لی ہے اور ایک خاص تدبیر سے جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہوئے نرغے سے نکال کر لے آئے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب مدینے میں پہنچے ہیں تو مدینے کے لوگوں نے استقبال نہیں کیا، مٹھیاں بھر بھر کر مٹی کی پھینک رہے تھے، تم لوگوں جو میدان سے بھاگ کر آ گئے، جان بچا کر آ گئے. حضور نے فرمایا نہیں، یہ جان بچا کر نہیں بھاگے ہیں، بلکہ جیسے سورہ انفال میں ہے کہ یہ تو در حقیقت اپنے اصل لشکر کی طرف لوٹے ہیں تاکہ دوبارہ تقویت حاصل کر کے اور پھر حملہ کریں. جان بچا کر بھاگے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو متحیزن لقتال اور متحیزن الی فیت، مجھے صحیح الفاظ اس وقت یاد نہیں ہے. کبھی آدمی کو پیترا بدلنا پڑتا ہے، جنگ کے اندر اسٹریٹجی بدلنی پڑتی ہے، ادھر سے پیچھے ہٹ کر ادھر سے حملہ کرنا ہے. تو پیچھے ہٹنا ہر حال میں حرام نہیں ہے. دو شکلیں ہیں، جنگی چال کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑے یا اپنی بڑی قوت تک پہنچ کر دوبارہ اور پھر دوبارہ حملہ آور ہونے کے ارادے سے، تو وہ جائز ہے. البتہ وہ جو ہوتا ہے جسے کہتے ہیں پسپائی، اس طرح کی جس میں کہ بھاگنے کا انداز ہو جائے، جس میں کوئی نظم قائم نہ رہے، یہ جو ریٹریٹ ہوتی ہے، ڈسپلنڈ ریٹریٹ، آرڈرلی ریٹریٹ، یہ اور شے ہے، اور بھاگ جانا اور فرار بالکل دوسری شے. بہرحال وہاں پر مدینے کے مسلمانوں نے پھر بھی، یعنی جب تک حضور نے یہ بات نہیں فرمائی کہ نہیں یہ بھاگ کر نہیں آئے، اس وقت تک وہ مٹیاں بھر بھر کے مٹھی میں پھینک رہے تھے. تو یہ ہے اصل میں وہ معاملہ. ان کاموں کے لیے اگر تیار کرنا ہے اپنے آپ کو تو اس کے لیے مشقت یہی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور یہ سب کچھ کیوں؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ان قریب آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں. اس بھاری بات کے ضمن میں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے 9 قول نقل کیے، ان میں سے 3 کو میں سمجھتا ہوں کہ قابل ذکر ہے. پہلی رائے جس کو کہ امام راضی نے خود اپنے رائے کے اعتبار سے قابل ترجیح قرار دیا ہے، وہ تو یہ ہے کہ قرآن کل کا کل اپنی عظمت اور جلالت شان کے اعتبار سے بہت بھاری ہے. اس کا تحمل، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا، یہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے تو تحمل ہو سکا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. یہ آپ کے علم میں ہے سورہ حشر کی آیت. تو اس میں اس کا جو بھی بوجھ ہے یا اس کا جو بارے گراں ہے، وہ گویا کہ اس کی جلالت شان، اس کی قدر و منزلت کے اعتبار سے ایک رائے یہ ہے، امام راضی نے اسی کو ترجیح دی. دوسری رائے یہ ہے کہ وحی جب نازل ہوتی تھی حضور پر، تو چونکہ بہت سی احادیث سے یہ ثابت ہے کہ یہ آپ پر بہت ایک بوجھ کا اور گرانی کا اور ثقل کا آپ کو احساس ہوتا تھا. مختلف روایات آئی ہے کہ ایک شدید سردی کے زمانے میں آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے جب وحی نازل ہوتی. کوئی ایسا فزیکل بھی اس کے اندر برڈن تھا کہ اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تھے اور وہی نازل ہوتی تھی تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی اور اپنا سینہ جو ہے زمین کے ساتھ ٹیک لیتی تھی، معلوم ہوتا کہ بہت بڑا بوجھ پڑ رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ثابت یہ فرماتے ہیں جو کاتبین وحی میں سے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور اور ہم قریب قریب بیٹھے ہوئے تھے تو حضور کی ران مبارک جو ہے وہ ایسا ہو جاتا بیٹھنے میں کہ میری ران پر اس کا وہ کو ٹکی ہوئی تھی، سہارا تھا، تو اچانک وحی نازل شروع ہوئی تو میں نے اپنی ران پر اتنا بوجھ محسوس کیا کہ گویا کہ میں اندیشہ تھا کہ میری ران پھٹ جائے۔ تو یہ کیفیات جو ہے وحی کے نزول کی چونکہ مختلف روایات میں آتی ہیں تو ان کو بھی یہاں پر نقل کر دیا مفسرین نے، لیکن میرے نزدیک کوئی مناسبت اس کی اس مضمون کے ساتھ جو چلا آ رہا ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے ان چیزوں کی مناسبت نہیں ہے، لیکن بہرحال مفسرین نے لکھا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تیسری بات جو کہی گئی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں جو عوامل اور نواحی ہیں، جو تکلیفات ہیں اس کی طرف سے، تکلیف کے لفظ ہے شریعت کی ایک اصطلاح ہے، مکلف کرنا انسان کو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ گویا کہ تکلیف ہے اللہ کی طرف سے، مکلف ٹھہرانا ہے انسان کو، تو تکلیفات شرعیہ جو عوامل اور نواحی کی شکل میں، یہ بہت نفس انسانی پر گراں گزرنے والی، تو گویا کہ اس لیے اس کو تعبیر کیا ہے، خاص طور پر جبکہ ان تکلیفات شرعیہ میں وہ حصہ بھی شامل ہو جائے جو خاص حصہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کی تبلیغ، اس کی تبیین، اس کی تعلیم، حجت قائم کرنا، یہ جس کا کہ آگے تذکرہ آئے گا سورہ مدثر کے اندر، اس اعتبار سے گویا کہ قرآن مجید کو کہا گیا ہے قول ثقیل۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سے جو آخری حصہ ہے اس رائے کا وہ بہت وزنی ہے، اور یہاں میں نام لے کر تذکرہ کر رہا ہوں کہ اگرچہ یہ بات میرے دل میں تو بہت عرصے سے تھی اور بہت سے حضرات جنہوں نے میرے دروس میں شرکت کی ہے یا میری سیرت کی تقاریب میں شرکت کی ہے تو ان کے علم میں ہوگی کہ میں نے قولا ثقیلا کا مصداق قرار دیا ہے سورہ مدثر کی آیات کو، اور اس اعتبار سے یہ موضوع ترین ہے، اور مجھے جو تائید ملی ہے وہ یہ کہ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے تھی اور مولانا اصلاحی صاحب نے بھی بالجزم اسی رائے کا اظہار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ خبر دی جا رہی ہے پوائنٹڈلی اس حکم کی طرف جو سورہ مدثر میں آنے والا تھا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ بہت بھاری حکم تھا، باقی عوامل اور نواحی وہ اتنے بھاری نہیں، وہ تو یہ ہے کہ تھوڑی سی محنت آدمی کرتا ہے تو نماز کی اتنی عادت آدمی کو پڑ جاتی ہے کہ نہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے اس کو، تو بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو آفات میں سے شمار کیا کہ جب عبادت عادت بن جاتی ہے تو عبادت کا جو اثر ہے وہ باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ عادتاً آپ کر رہے ہیں، جیسے کسی کو کسی شے کی عادت ہو گئی ہے، کچھ کھانے کی یا پینے کی کوئی شے ہے، اب اگر وہ نہیں کر رہا ہے، وہ نہیں کھانے کو مل رہی ہے وہ شے، تو طبیعت میں بے چینی ہوگی، تو گویا کہ اپنی اس بے چینی کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ شے کھا رہا ہے۔ اسی طریقے سے نماز ہو، کوئی اور دوسری عبادات ہو، ذکر اور اذکار ہو، اوراد ہو، جب ان پر مداومت ہوتی ہے تو یہ اس طرح عادت بن جاتی ہے انسان کی کہ پھر عادتاً آدمی اس کو کرتا ہے، پھر ان میں وہ تاثیر نہیں رہتی جو شروع میں ہوتی ہے، جبکہ نفس کے خلاف کشمکش کرتے ہوئے، مرغوبات نفس کی قربانی دیتے ہوئے جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو یا کسی چیز کو چھوڑ رہا ہو یا کوئی حکم جو ہے اس پر عمل کر رہا ہو، تو جو مجاہدہ مان نفس اس وقت ہوتا ہے، جب وہ عادت بن گئی تو مجاہدہ مان نفس رہا ہی نہیں۔ تو اس کو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو عبادت کی آفات میں شمار کیا، یعنی عبادت کے لیے یہ شے مصیبت بن جاتی ہے کہ وہ عادت بن جائے، تو عبادت کا عادت بن جانا یہ بالکل جانی پہچانی بات ہے۔ تو تکلیفات شرعیہ جو عام ہیں عوامل و نواحی کی، ان میں وہ بات نہیں ہے، لیکن تبلیغ اور اقامت دین کی جد و جہد، اس میں تو ہر روز نئی تکلیف ہے، ہر روز نئی صورتحال تصادفہ پیش آئے گا، ہر روز نئے پرابلمز ہوں گے، ہر روز ایسا ہوگا کبھی دشمن جو ہے سامنے سے وار کر رہا تھا اور کبھی کوئی اپنا دوست جو ہے وہ اندر سے ڈنک مارے گا، وہ سمارے آخرین بن جائے گا جو بظاہر دوست بنا پھرتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی کون تھا؟ وہ تو دوست تھا بظاہر، ایسا چودھری تھا کھڑا ہو کر مسجد کے اندر جب حضور جمعے کا خطبہ دینے کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو پہلے خود کھڑا ہوتا تھا کیونکہ چودھری تھا، مدینے کے اندر سب سے بڑا قبیلہ جو ہے وہ خزرج کا تھا اور خزرج کا وہ سردار تھا، اسے تو بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے حضور کی آمد سے قبل، تاج بن چکا تھا سونے کا تاج، بس تاج پوشی ہونی باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے. آپ بے تاج بادشاہ بن گئے مدینہ منورہ کے, تو اب اس کے وہ خواب سارے جو ہے وہ پراگندا ہو گئے. اس لیے اس کے دل میں دشمنی تھی, لیکن اتنا تھا وہ منافق, اس کی نفاق کی کیفیت کہ جب حضور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے پہلے خود کھڑا ہوتا تھا. لوگوں نے کہا دیکھو لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں, ان کی بات توجہ سے سنو. اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتا, لیکن جب موقع ملتا تھا ڈنک مارتا تھا, اور ایسا ڈنک مارتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی ہے تو یہاں تک حضور کو تکلیف پہنچی ہے کہ آپ کے زبان مبارک سے الفاظ نکل گئے ہیں کہ کیا کوئی شخص نہیں ہے ایسا کہ جو مجھے اس شخص کی ایذا رسانی سے بچا سکے. گویا کہ آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کوئی شخص اس کو قتل کرے, اس نے کیسے کیسے فتنے اٹھا دیے میرے لیے, کیسے کیسے اس نے یوں سمجھیے کہ ایک دل کی کوفت کا سامان پیدا کیا. اس پر حضرت سعد ابن عبادہ حاضر ہوئے تھے حضور کی خدمت میں, اور بڑی لجاجت کے ساتھ حضور اس شخص کے معاملے میں نرمی کیجیے, اس لیے کہ یہ ہمارا سردار تھا, اس کو تو ہم بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے, ہم نے تو تاج تیار کر لیا تھا, لہذا اسے جو صدمہ پہنچا ہے, جو اس کو تکلیف پہنچی ہے, اس کا لحاظ آپ کریں اور ذرا اس کے معاملے میں نرمی کریں. یہ روایتیں بھی ملتی ہیں, بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جب اس کی طرف سے کوئی شرارت ہوتی تھی تو حضرت عمر کہتے تھے کہ حضور مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں, لیکن حضور روکتے تھے کہ نہیں عمر, دنیا کیا کہے گی کہ اب محمد نے اپنے ساتھیوں ہی پر ہاتھ صاف کرنے شروع کر دیے, بظاہر تو میرا ساتھی ہے, ایمان لایا ہوا ہے, لہذا یہ اقدام نہیں کرنا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک وقت آیا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکل گئے, تکلیف کتنی پہنچی, جیسے کہ غزوہ احد میں الفاظ نکل گئے کیف یاد اللہ قوم خضب وجہ نبیہم بالدم, اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے کہ اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا, حالانکہ طائف کے اندر وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, سارا پتھراؤ ہوا ہے, لہو لہان ہوئے ہیں, لیکن حضور نے بد دعا دینے کے لیے آمادگی ظاہر نہیں فرمائی, بلکہ فرشتہ حاضر ہوا ہے کہ آپ فرمائیں ذرا اشارہ کریں اور میں ان پہاڑوں کو ٹکرا دوں جس کے درمیان یہ شہر جو ہے طائف کا آباد ہے. تو معلوم یہ ہوا کیفیت ہوتی ہے کسی وقت بربنائے طبع بشر یہ تاثر ہو جاتا ہے, وہ تاثر ہوا ہے حضرت عائشہ صدیقہ پر جب تہمت لگی ہے اور طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے, تو جو کوفت اور اذیت حضور کو پہنچی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو یہ جان لیجیے جو بات میں کہہ رہا تھا کہ اصل میں جو عام تکالیف شرعیہ ہیں, عوامر نواہی, یہ حرام, یہ واجب, یہ لازم, یہ کرنا ہے, یہ فرض ہے, یہ چیزیں ابتدان شاخ گزرتی ہیں انسان پر, اس کے بعد وہ شاخ نہیں رہتی بلکہ وہ تو ان کے ساتھ ایک موافقت مزاجی پیدا ہو جاتی ہے, موافقت طبعی پیدا ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ وہ عادت ثانیہ بن جاتی ہے, پھر وہ بوجھ نہیں رہتا. البتہ جو بوجھ ہے وہ در حقیقت اس تبلیغ اور تبلیغ سے بڑھ کر اقامت دین کی جدوجہد, اس میں تو بالکل وہ کیفیت ہوگی. فارسی کا بڑا پیارا شعر ہے, کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان غیب جانے دیگر است, یہاں تو ہر روز قتل ہونا پڑتا ہے آدمی کو, ہر روز ایک نئی جان کی ضرورت پیش آئے گی, ہر روز ایک نیا مسئلہ ہوگا, ہر روز ایک نئی جو ہے ایک صورت حال کو فیس کرنا ہوگا, کبھی باہر کا دشمن حملہ آور ہوگا, کبھی اندر کا دشمن آپ پر حملہ آور ہوگا, کبھی آپ کو اپنے کسی ساتھی کے کسی فعل سے تکلیف پہنچے گی اور ضبط کرنا ہوگا, یہ ساری چیزیں جو ہے جھیلنی پڑتی ہیں. کب؟ جبکہ آپ ایک جماعتی جد و جہد کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو داخل کریں, اور پھر یہ ہے کہ اقامت دین کی وہ سعی کے اندر. تو میرے نزدیک یہ تیسری رائے جو ہے, اور اس کے اندر بھی خاص اس کا پہلو, امام راضی نے تو صرف عوامر و نواہی اور تکالیف شریعہ کا ذکر کیا ہے, بعض دوسرے حضرات نے مثلا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اشارہ کیا ہے, تبلیغ اور یہ جو دین کی جد و جہد ہے اس کو بھی اس میں شامل کیا ہے. اور میں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے, جسے مولانا اصلاحی صاحب نے نقل کیا اپنی تفسیر میں یہ رائے بہت پہلے سے رکھتا تھا, مولانا فراہی کی یہ رائے میری اب سامنے آئی, میں نے مولانا اصلاحی صاحب کی تفسیر کو پڑھا ہے اپنے اسی درس کے ساتھ تدریجاً, جو میرا یہ درس ہے اس میں میں مطالعہ کرتا ہوں, اور جو بھی اشکال ہوتا ہے جب تک کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال نہ لوں مجھے چین نہیں آتا کہ میں اس کے بارے میں ایک رائے قائم کروں. یہ میں نہیں کہتا کہ میری وہ رائے جو ہے وہ بالکل 100% درست ہے, واللہ عالم بہت سی باتوں میں ہو سکتا ہے کل میری رائے بدل جائے, لیکن یہ کہ اس درس کے ساتھ میں وہ محنت کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں ایک ایک چیز کے بارے میں ایک رائے قائم کرتا ہوں, تو اور مزید بھی جاری رہے گا, اس میں کوئی تبدیلی کا امکان ہے. لیکن اس وقت کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ مولانا فرائی اور مولانا اصلاحی کی رائے میرے علم میں پہلی مرتبہ آئی ہے، جبکہ میں اپنی تقاریر میں یہ بات بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اس کا در حقیقت مصداق ہے پوائنٹڈلی یہ آیات جو سورہ مدثر کی نازل ہوں گی کچھ ہی عرصے کے بعد ان آیات کے، اسی لیے سین جو ہے یہ اب مستقبل کا سین ہے، وہی تو پہلے آ چکی، پہلی وہی سب سے زیادہ بھاری تھی حضور پر، اس اعتبار سے اب جو فرمایا سنلقی تو یہ مستقبل کی کوئی شے ہے، اور میرے نزدیک اشارہ ہے آیات تین آیات جو ہے سورہ مدثر کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. آخری بات وہ کہہ کے میں پھر آج کا درس تو ختم کر رہا ہوں، وقت پہلے کافی ہو گیا. ایک چوتھی رائے ہے، یہ صوفیانہ مزاج سے مطابقت رکھتی ہے اور میں بھی اسے ایک درجے میں صحیح مانتا ہوں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، امام رازی نے بھی تذکرہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ قول ثقیل جو ہے یہ اس اعتبار سے ثقیل ہے، ایک تو ہے خارجی ثقل، تبلیغ اور اقامت دین کی جد و جہد جو ہے اس میں خارجی طور پر مشکلات، مصائب، تکالیف، لوگوں کی طرف سے اذیت ناک باتیں سننی پڑتی ہیں یا مختلف مراحل ہیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑتا ہے، جو میں ذکر کر چکا ہوں. ایک اس کا باطنی پہلو ہے، اور باطنی پہلو یہ ہے کہ جب تک آپ تبلیغ اور اقامت دین کی جد و جہد میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتے، آپ کی معراج کیا ہے؟ اللہ سے لو لگا کر بیٹھے رہنا، اس کے نام کی مالا جپنا، اس سے لو لگانا، اس سے محبت کرنا، جس کو صوفیہ کہتے ہیں عروج، یہ عروج ہے، اپنے رب کے ساتھ لو لگائے بیٹھے. وہ جو شعر کس کا ہے، غالباً غالب ہی کا ہے، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. اب اس سے زیادہ لذت کہاں ہوگی، اللہ کا تصور ہے کیے بیٹھے، لو لگی ہوئی ہے. کجا یہ کہ جاؤ تبلیغ کرو. معلوم یہ ہوا، وہی جو میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ علامہ اقبال نے جو چوتھا لیکچر ہے شروع ہی کیا ہے اس سے اپنے وہ ریکنسٹرکشن کا، اور انہوں نے حوالہ دیا ہے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا، کہ عبد القدوس اف گنگوہ ہیز سیڈ، وہ کیا کہا ہے، ان کا فارسی کے الفاظ یہ ہے کہ محمد عربی بالا آسمان رفت باز آمد، بخدا اگر من رفت میں باز نہ آمد میں. محمد عربی تو آسمان کے اوپر گئے اور پھر واپس آ گئے، خدا کی قسم اگر کہیں میں پہنچ گیا ہوتا کبھی واپس نہ. تو علامہ لکھتے ہیں کہ یہ در حقیقت دو ایکسپیرینسز ہیں علیحدہ علیحدہ، ایک ہے پروفیٹک، ایک ہے مسٹک ایکسپیرینس. ایک یہ جو صوفیہ کا ہے، لو لگانا، اللہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، چاہے وہ آدمی جو ہے اس کو دنیا بھی کوئی دولت میسر نہیں ہے، خاک نشین ہے، بوریا نشین ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، اس لیے کہ لو اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے. جیسے بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے، دیو جانس قلبی کے بارے میں آتا ہے، اور یہی بات خود حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی کے بارے میں آتی ہے، کہ سکندر اعظم گیا تھا دیو جانس کے پاس اور اس نے کہا کہ کچھ مانگو، میں بادشاہ ہوں، آیا ہوں، اس سے کچھ طلب کرو. انہوں نے کہا چل رہا ہٹ جاؤ، بس ہماری دھوپ چھوڑ دو، تم نے ہماری دھوپ روکی ہوئی ہے. یہ بھی ایک مقام ہے. یہی معاملہ ہوا تھا شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں تھے جبکہ بابر نے حملہ کیا ہے اور پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دی ہے. تو جنگ سے پہلے ابراہیم لودھی اس کے پاس حاضر ہوا کہ میری فتح کی دعا کریں، میں منہ موڑ لیا، دعا نہیں کی. تو یہ شیخ عبد القدوس گنگوہی ہے، بادشاہ ان کے ہاں حاضر ہوتے ہیں، اسے پرواہ نہیں ہے، بیٹھے ہوتے ہیں اپنے خاک کے اوپر، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، لیکن وہ لو وہاں لگی ہوئی ہے، لہذا اتنی محبت ہے. انہی شیخ عبد القدوس گنگوہی کا واقعہ ہے کہ ایک روز مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے، فوراً وہ اقامت کی آواز آئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ، اٹھنا پڑا، توڑ کر اس کیفیت کو، جھنجھلا تو گئے، آ کر کھڑے ہو گئے، لیکن کہا یہ کہ حضوری سے نکال کے دربانی میں کھڑا کر دیا. کھڑا تو ہونا پڑے گا، اس لیے کہ نماز پڑھ گئے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جو کیفیت مراقبے کی اس وقت انہیں حاصل تھی، اس وقت وہ اپنی آزادی کے ساتھ تھے. نماز میں تو وہ امام کہتا ہے اللہ اکبر، آپ کو جھکنا پڑتا ہے، آپ سجدے میں گئے ہیں، فرض کیجئے اس وقت آپ کو نزت محسوس ہو رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ سجدہ آدھے گھنٹے کا طویل ہو جائے، تو امام تو کہے گا اللہ اکبر، کھڑے ہونا پڑے گا. وہ ایک ڈسپلن ہے، اس میں آپ کی باطنی کیفیات کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اس کے اندر اجتماعی مصلحتیں ہیں، اجتماعی خوبیاں ہیں، اجتماعی منفعتیں ہیں. لیکن فرائض کے اندر ظاہر بات ہے کہ معاملے کے کیونکہ دوسرے رخ کی طرف توجہ ہے، تو یہ جو ہے بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، اس میں جو لذت ہے اس کا انہیں کو کچھ اندازہ ہو سکتا ہے جنہیں اس کا تجربہ ہوا. اسی کو صوفیہ کہتے ہیں عروج. اور یہ تبلیغ کے لیے، جاؤ اب در در ٹھو کر کھاؤ، لوگوں کی باتیں سنو، ایک ایک دروازے پہ جا کے دستک دو، وہ گالیاں دیں اور تم دعائیں دو. یہ جو ہے یہ تو در حقیقت یہ ہے قول ثقیل، یہ بہت بھاری گزرتا ہے. اس عروج سے نزول کی یہ کیفیت. اسی کو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کا تصور کیجئے، کوہ طور پر ہم کلامی ہو رہی ہے، ایک سوال کیا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، جواب جو ہے ایک ہاتھ لمبا جواب دے دیا، ہی عصایا توکل علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى، تاکہ یہ مخاطبت اور مکالمت لمبی سے لمبی ہو. اتنا شوق ہو گیا ہے کہ جب بلایا ہے تو پہلے ہی آ گئے، وقت سے پہلے پہنچ گئے، ایکسپلینیشن کال ہوئی ہے. وما عاجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ کہاں اپنی قوم کو چھوڑ کر پہلے چلے آئے، یہاں پر وقت معیت سے پہلے آ گئے. تو جواب دیتے ہیں، عجل تو الیک رب نے ترتا، اے پروردگار میں تو آیا کہ تو راضی ہو جائے، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ. لیکن وہاں سے ڈانٹ پڑی، فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، ہم نے تیری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا. تو یہ جو لطف تھا اس وقت کا، جو ہم کلامی ہوتی تھی، اب جب حکم دیا جا رہا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ اب فرعون کے دربار میں اور وہاں تمہارا استہزاء بھی ہوگا، مذاق اڑائے گا، ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہوئے، یہ وہی نہیں ہے؟ الم نربک فینا ولیدا، فرعون نے سب سے پہلے تو تانا یہ دیا تھا، ہمارے ٹکڑوں پر پلے، ہمارے محل کے اندر تم نے پرورش پائی، کیا ہم نے تمہیں پرورش نہیں کیا؟ اور آج آ گئے ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے. وقومهما لنا عابدون، ہماری ایک عابد اور غلام قوم، محبوب قوم کے افراد ہو کر، اور تمہاری یہ جرت کے ہم کلام ہو رہے ہیں. اب سنو، یہ ہے در حقیقت عروج سے نزول. کہاں وہ کوہ طور کی بلندی اور مخاطبہ خداوندی، کہاں یہ کہ جاؤ اب در در اور لوگوں کی باتیں سنو. یہ ہے قول ثقیل اس میں سب سے بڑا. تو نتیجہ کیا نکلا، نوٹ کر لیجئے، گفتگو طویل ہو گئی ہے، کہ اگرچہ آرا اور بھی دی گئی ہیں بہت، نزول وحی کی جو گراں باری ہے اس کا تذکرہ بہت کثرت سے کیا ہے جدید مفسرین نے بھی، قدیم نے بھی، لیکن در حقیقت یہ چیزیں جو ہیں، یہ اس میں کوئی جو سیاق کلام ہے، اس سیاق اور سباق ان دونوں کے اعتبار سے مناسبت نہیں رکھتی. مناسبت یہی ہے کہ در حقیقت قول ثقیل جس کو کہا گیا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ معین وہ آیات ہیں جن میں حکم دیا گیا ہے تبلیغ اور اقامت دین، تکبیر رب کی جد و جہد کا. اس میں دونوں اعتبار سے ثقل ہے، ایک ثقل خارجی ہے، تکلیفیں تانے لوگوں کی، یعنی جگر سے پار ہو جانے والی باتیں سننی پڑیں گی، بڑی اذیت ناک باتیں سننی پڑیں گی. اسی صورت میں آگے آئے گا، ہم آج وہاں تک نہیں پہنچ سکے کہ نبی صبر کرو اس پر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، واصبر علی ما یقولون واہجرهم ہجرا جمیلا. لیکن یہ ہے کہ در حقیقت یہ خارجی جو ثقل ہے اس کا، یہ اتنی اہمیت رکھنے والا نہیں ہے جتنی وہ داخلی جو انسان کے اوپر، جس کو وہ لذت ملی ہوئی ہو، وہ لذت مراقبہ اور لذت جو ہے اللہ کے ساتھ ایک نو لگا کر بیٹھنے کی، تصور جانا کی لذت، اگر کسی کو کوئی لذت آشنا ہو چکا ہو تو اب اس سے ہٹ کر، اور یہ جو ہے در در کو جانا لوگوں کے سامنے، اور یہ چیزیں در حقیقت اس اعتبار سے ثقیل. اس پہلو سے بڑی گہری مناسبت ہے جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ، ویسے ان سورتوں کا میں نے جمعے میں بیان کیا ہے، سورت الدحا اور سورت الانشراح، وہ جو فرمایا گیا کیا ہم نے آپ کا بوجھ جو آپ کے کمر کو توڑے دے رہا تھا، الذی انقض ظہرک، کیا ہم نے وہ بوجھ ہٹا نہیں دیا؟ وہ بوجھ یہی ہے در حقیقت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں وہ غار حرا میں بیٹھے ہوئے تفکر و اعتبار ہے، اور وہ جو کیفیات ہیں وہ تو وہی جانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ان کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے. کہاں یہ صورتحال ہے کہ گلی گلی کے اندر حضور جا رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ فکر چشت کر رہے ہیں، یا آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ پل پڑ رہے ہیں آپ پر. اب ظاہر بات ہے طبیعت میں انتشار پیدا ہوتا ہے، طبیعت تاثر لیتی ہے، رنج بھی ہوتا ہے، صدمہ بھی ہوتا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور اس کے ضمن میں بھی آخری بات آپ کو بتا رہا ہوں، مولانا روم کے حوالے سے یہ بات میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ مولانا روم نے اس کو بڑی پیاری تشبیہ دی ہے عروج اور نزول کو، یہ جو واٹر سائیکل ہے ہماری اس دنیا میں، پانی سمندر سے بڑے پاکیزہ لطیف بخارات کی شکل میں اوپر جاتا ہے، بالکل امپیورٹیز کوئی نہیں ہے، وہ تو یوں سمجھیے ڈسٹلڈ واٹر ہے، سورج ڈسٹل کر رہا ہے سمندر کے پانی کو، اور پانی جو ہے نہایت صاف پاکیزہ پانی جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے. یہ عروج ہے، پانی کا عروج. یہی پانی ہے پھر جب یہ جاتا ہے بادلوں کی شکل میں سے ہو کر بارش برس کر گرتا ہے زمین پر، تو اب یہ فضا کو صاف کرتا ہے، یہ نزول ہو رہا ہے پانی کا، فضا کی ساری امپیورٹیز کو لے گا دھو دے گا، زمین پہ آئے گا زمین کی صفائی کرے گا، یہاں زمین کو دھو دے گا، درخت جو ہے گویا کہ ان کو دھو دیا گیا ہے، گرد آلود تھے پتے اور اب معلوم ہو رہا چمک رہے ہیں، نہایت خوبصورت رنگ ان کا نکل آیا ہے. یہ فضا کو اور ان تمام پتوں کو اور زمین کو دھوتا ہوا پانی پھر سمندر میں پہنچ جاتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ جب پانی نے اس ماحول کو صاف کیا ہے، خود اپنے اندر کچھ کدورت آ گئی ہے، پانی اب ویسا لطیف نہیں رہا جیسا کہ جبکہ وہ اوپر جا رہا تھا، لہذا پھر ضرورت ہے کہ پھر صفائی کرے اپنی، پھر وہ ڈسٹیلیشن کے پروسیس سے گزرے. یہی معاملہ ہے کہ جب نبی یا کوئی داعی اللہ داعی حق، وہ جب دعوت و تبلیغ تنظیم لوگوں کے معاملات ان میں جب وہ مشغول ہوتا ہے، طبیعت پر ملال بھی آتا ہے، کسی کی بات کا رنج ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا اس کے اوپر طبیعت کے اندر اشتعال بھی آ جاتا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کی چھوت لگ ہی جائے تو اللہ کی پناہ میں فوراً آ جایا کرو. تو یہ ہو جاتا ہے بربنا طب بشری. اب ضرورت ہے رات کو کھڑے ہو جاؤ اپنے رب کے حضور میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وبالقسط منہ قلیلا. اب یہ سیلف پیوریفیکیشن کا عمل ہے جو ہو رہا ہے، وہ سارا جو قدورت دل میں آئی تھی، جو بھی غبار آ گیا تھا، وہ دھل رہا ہے. پھر اب یہ جیسے پانی اوپر چڑھ رہا تھا بالکل پاک صاف ہو کر، یہ عروجی کیفیت ہے نبی کی یا اس بندہ رب کی، اور پھر وہ نزولی کیفیت ہوگی جو سورہ مدثر میں آئے گی. تو یہ عروجی کیفیت سے در حقیقت نزولی کیفیت کی طرف آتے ہوئے جو طبیعت پر شاخ گزرنے والی کیفیت ہے، اس کو تعبیر کیا گیا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.